وہ دجالی فتنہ کیا ہے، اس کے آثار کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کے سلسلے میں بھی احادیث میں جو تفاصیل آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی، اور اس سورہ مبارکہ کا جو عمود ہے اس کو بھی ہم معین کر چکے ہیں. ابتدائی آیات میں یہ دو آیات کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. اور آپ کی رکوع میں بھی دو ہی آیات، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کو اپنے ذہن میں رکھیے، جس طریقے سے ہاتھ ہوتا ہے اس میں ایک دور ہے جس میں موتی گروئے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہر سورہ مبارکہ میں مضمون کی ایک ڈوری ہوتی ہے جس میں آیات اور سورت کے مختلف مباحث اور مضامین جو ہے وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ موتیوں کی صورت میں گروئے ہوئے ہیں. تو اس دور کے سرے جو ہیں ان کو اچھی طریقے سے تھامے رکھنا چاہیے اور پھر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اس کے اجزاء کا اس بدلی مضمون کے ساتھ کیا ربط. آج پہلے صرف ایک بات اور نوٹ کر لیں، اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات کے فوراً بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور آخری آیات سے متصل قبل حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا. یہ دونوں امتحانی سوالات سے جو یہود کے سکھلانے پر قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، ان دونوں قصوں کو اس طرح ابتدا اور انتہا میں رکھ دیا گیا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ابتدائی آیات کے ساتھ ملحق ہو گیا اور حضرت ذوالقرنین کے حالات آخری آیات کے ساتھ ملحق ہو گئے. ان دونوں میں اصل بات جو سمجھ لینے کی ہے وہ یہ کہ یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اس دنیا میں ظاہری حالات کے اعتبار سے اونچ اور نیچ، دنیا میں عزت ثروت دولت وجاہت اس کی ایک انتہا پر تھے حضرت ذوالقرنین، اور دنیا میں کسم کس کی، اور ایک ایسی حالت میں کہ جس میں جان بچانا تک بھی مشکل ہو جائے، وہ کیفیت تھی کہ جو تاری ہوئی اصحاب کہف پر. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں بقیہ لوگوں کو جن حالات سے بھی سابقہ پیش آ سکتا ہے وہ لازماً ان دو انتہاؤں کے مابین، یا ذوالقرنین کی سبقت و شوکت اور یا اصحاب کہف کی کسم کس کی اور بیچارگی کا عالم کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے کھو میں جا کر پناہ لینی پڑی. اب جو بھی حالات دنیا میں کسی بھی شخص کو پیش آ سکتے ہیں وہ لازماً ان دو انتہاؤں کے بعد، ان دونوں قصوں سے جو بات واضح کی گئی وہ یہ، ایک طرف تو یہ کہ یہود کے امتحان کا جواب ہو گیا، یہ سمجھیے کہ یہ اس کا ایک ضمنی فائدہ ہے. اس ترتیب مصحف میں، اس سورہ مبارکہ میں جو ترتیب مضامین کی ہے اس کے اعتبار سے اور اس کے امور کے ساتھ اس کے ربط و تعلق کے اعتبار سے جو چیز اہم تر ہے وہ یہ کہ دنیا میں ظاہری حالات کے اعتبارات سے بڑے فرق واقع ہو سکتے ہیں. کبھی ذوالقرنین کسی سبق و شوکت بھی مل سکتی ہے اہل ایمان کو، اور کبھی اصحاب کہف کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے پناہ گزین بھی ہونا پڑ سکتا ہے اہل ایمان کو، لیکن اس سے وہ جو عملی انجام ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں. جس طرح امتحانی حالات مختلف ہو، اصل سوال تو نتیجے کا ہے کہ نتیجہ کیا نہیں، یہ دنیا دار امتحان ہے اور مختلف حالات سے رکھ کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی انعامات اکرامات کی بارش کر کے آزماتا ہے کہ یہ شاکر رہتا ہے یا نہیں، ہمیں بھلا تو نہیں دیتا، کسی وجاہت اور شوکت دنیاوی ہی کے اندر گم تو نہیں ہو جاتا، ہمیں یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور کبھی سب قسم کے حالات ابتلاء اور آزمائش کے اس پہلو سے کہ شرائط ہو اور مسائل ہو اور سب و فاقا ہو ان کو تاری کر کے آزماتا ہے کہ یہ ثابت رہتا ہے یا نہیں. یہ دو ہے انتہائی حالات کہ جن سے انسان اس دنیا میں ایک آزمائش اور ابتلاء میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو آپ دیکھنے رکھیے سورہ فجر کی آیات سے، آپ ہی پارے کی سورت الفجر. فَأَمَّا الْإِنسَانُ
اذا مبتلاه ربه فاكرمه ولعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا،
انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور اس پر انعامات اور اکرامات کی بارش ہوتا ہے، فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی.
آپ اور کیجیے کہ اس میں کون سی غلط بات ہوئی. قرآن مجید کا انداز تو یہاں تنقید ہے کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا، دولت دنیاوی سے نوازتا اور انعامات سے اس کو نوازتا، ہر طرح کی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہ اسے آزماتا ہے ایک دوسری صورت میں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس کے رزق کو ذرا لاکھ توڑ کر دینا شروع کرتا ہے، ذرا وہ فراوانی وہ کشادگی نہیں رہتی بلکہ کچھ تنگی کا احساس ہوتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. یہ ہے وہ ظاہر بینی کہ تم اس دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہو اور یہاں کی زحمتوں کو زحمت سمجھتے ہو. ذرا حال ہے کہ یہاں کی نعمت نعمت نہیں ہے، وہ بھی ایک امتحانی کیفیت ہے جس میں تم دو چار ہوئے، اور یہاں کی زحمت زحمت نہیں ہے، یہ بھی ایک امتحانی کیفیت ہے جس میں تم مبتلا ہوئے ہو. دونوں امتحان ہیں. اس آدھو آیتوں میں دیکھیے اس لفظ ابتلا کو دوسرا کیوں رکھا گیا. اما انسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، یہ اکرام نہیں ہے، یہ امتحان ہے، اس میں بھی تمہیں آزمایا جا رہا. اور دوسری طرف جب وہی ابتلا آتا ہے دوسری صورت میں، پیدا ہو فقدہ فیقول ربی اہانن، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے زمین رسوا کر دیا. حالانکہ نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، نہ یہ رسوائی ہے اور نہ وہ عزت ہے. یہ دونوں حالتیں جو ہے اس اعتبار سے برابر ہے کہ ان میں امتحان ہو رہا ہے. کامیاب وہ ہوئے جو اس حالت میں شاگرد رہے، اس حالت میں صابر رہے. اگر تو یہ دو کیفیتیں پیدا ہو گئی تو کامیاب ہو گئے. اس کو ایک اور ایک بات سے بھی سمجھیے. میں نے ایک حضور کا کی حدیث بار بار آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں کسی کی سفارش کرے تو ان کی بات کوئی سن کر لیں، توجہ نہ، کہیں وہ رشتہ کرنا چاہے تو ان کو کوئی رشتہ دینا گوارا نہ کرے، یعنی اتنی خستہ حالت. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے. یہ ہے ظاہر کا اور باطن کا فرق، اسی کو در حقیقت واضح کرنا. جیسا کہ میں عرض کر چکا کل تفصیل کے ساتھ کہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ کہ دنیا کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں کی عزت، یہاں کے خدم و حشم، یہاں کی ثروت اور یہاں کی دولت اور یہاں کا اقتدار اور دبدبا اور تنتنا، یہ سب آنی اور سفارش ہے، اشیاء ہے، ان میں سے کسی کو کوئی دباؤ نہیں، کوئی پائیداری نہیں. یہ ظاہر تھا آل دیٹ گلٹر از ناٹ گولڈ، یہ چمک دمک جو نظر آ رہی ہے اس سے متاثر نہ ہونا. اور یہاں کی خستہ حالی، یہاں کے خاکے، یہاں کے شدائد اور مسائل، ان سے دل برداشت کا نہ ہونا، یہ بھی عارضی ایک حالت ہے کہ جس میں تم امتحان مبتلا کر دیے گئے ہو. اصل شے یہ ہے کہ صابر رہو اس حالت میں، شاکر رہو اس حالت میں، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور وہ ہے اصل میں اس ابدی زندگی کی کہ جس کے کبھی کوئی اختتام نہیں. تو اس مضمون کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اصل میں قرآن مجید اگرچہ وہ جو سوال پیش کیے گئے ان کے جواب بھی دے رہا ہے، گویا کہ یہ رسالت و نبوت محمدی کا ثبوت بھی ہے، ان کی اپنے طرف سے مانگا ہوا ثبوت جو انہیں فراہم کر دیا گیا. لیکن قرآن مجید مجرد کس سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس نے ان کو انتہائی حکمت کے ساتھ اپنے اصل مضمون کے ساتھ کانٹ لیا ہے. گانا بانا وہ ہے اور پھولوں کی طریقے سے یہ یہاں پر اس میں کانٹ لیے گئے کہ اس مضمون کے ساتھ مربوط ہے. ان کا گہرا مانوی رشتہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اصل عمود کے ساتھ تھا. یہ بھی ذہن میں رکھیے
کہ صحابہ کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت تقریباً انہی کیفیات سے دو چار تھے جو اصحاب کہف کو پیش آئے. وہی سختی، وہی شدائد، وہی مسائل، وہی جان کا خطرہ. حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ تین راتیں حضور پر بھی آئی ہے کہف کی کہ آپ نے غار میں جا کر پھر پناہ لی. وہ 300 سال ہو یا 3 راتیں ہو، بہرحال یہ کہ وہی کیفیات و حالات تھے کہ جن سے مسلمان اس وقت دوچار تھے. تو اس میں ان کے لیے ایک بڑی ہی ہمت افزائی کا معاملہ، مسلمانوں کے لیے تسلی و تشفی بھی ہے کہ جو ضمناً ان آیات کے اندر آ گئی کہ اس طرح کے حالات سے اہل ایمان اس سے پہلے بھی دوچار ہوتے رہے. وقتی طور پر حالات کی نامساعدت یا وقتی طور پر وہ مایوس کن صورت حال پیدا ہوتی ہے، اس سے دل برداشت نہیں ہونا چاہیے. دیکھو وہ اصحاب کہف جو ہے کس طرح ثابت قدم رہے، کس طرح شہنشاہ وقت کے دربار میں انہوں نے کلمہ حق کہا. اسی طریقے سے تمہیں ڈٹے رہنا چاہیے، تمہیں اپنے موقع پر جمے رہنا چاہیے. اللہ نے ان کے لیے جو راستہ نکالا اس سے بھی کہیں بہتر راستہ وہ تمہارے لیے نکال سکتا ہے. اور وہ راستہ یہ کہ جس کی خبر حضور بھی دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیسر و کسرا کے خزانوں کو تمہارے قدموں میں دیکھ رہا ہوں. اولو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ اور تمہیں اس دنیا میں عزت و حکومت سے بھی نوازا جائے گا. تو وہ دوسری کیفیت وہ ہے کہ جو قرنین کے جو نقشہ دکھا دیا گیا کہ خلافت راستہ میں جو سطمت و شوکت تمہیں ملنے والی مسلمانوں پر، اس کیفیت کے بعد، اس کافی دور کے بعد، یہ اصلاح اعتماد کی مولانا مجاز حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی دور کہ اس دور کے بعد پھر وہ دور بھی آتا ہے. حضرت عمر کی سطمت، حضرت عثمان کی حکومت کے حدود، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے حدود، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو حضرت ذوالقرنین کا، یہاں تک کہ تاریخی طور پر ہماری تحقیقات بہت شکی ہے، تو ان کی جو مملکت کے حدود سے ان سے 3 گنا رقبہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، جس پر کہ اسلامی سلطنت پھیلی ہوئی تھی اور خلافت اسلامیہ کا پہلا لگا تھا. تو اسی دور میں سے ہو کر ان نبائے عسر یسرا، یہ عسر ہے، یہ تنگی ہے، یہ کافی دور بھی آتا ہے ہر تحریک پر، ہر دعوت پر. لیکن اگر اس میں ثابت قدمی کا، صبر و ثبات کا، اس میں اگر انسان استقلال کا، پابندی کا وجود دے اور ڈٹا رہے، قدم پیچھے نہ ہٹائے، تو پھر وہ دور بھی آ سکتا ہے، وہ بھی جو سلطنت و سطوت عطا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو، اور جس کی 3 گنا وہ وسعت کے اعتبار سے مملکت عطا کر دی مسلمانوں کو. تو ان دونوں قصوں کو اس سورہ مبارکہ کی دو انتہاؤں پر رکھ کر، اس سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ انتہائی گہرا رب پیدا کر دیا. اب اس سے پہلے کہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے اس کو پڑھیں، تاریخی اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ ان کے بارے میں کیا کیا رائے ہے محققین نے جو دی. قرآن مجید کا اصول تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی قصے کو قصے کے انداز میں بیان نہیں کرتا، اور ان ڈیٹیلز کو امٹ کرتا چلا جاتا ہے کہ جس کا کوئی اخلاقی پہلو نہیں ہے. اگر تو تاریخی اعتبار سے کسی کو بیان کیا جائے تو پہلے معین کیا جائے کون سا زمانہ تھا، اس کا علاقہ معین کیا جائے، کس شہر میں، کس مملکت میں، کس بادشاہ کے عہد میں یہ واقعہ پیش آیا، کب وہ سوئے، کب وہ جاگے، یہ سارے معاملات اہم تر ہیں تاریخی اعتبار سے، لیکن اس کے اخلاقی کوئی اس کے نتائج نہیں. قرآن مجید مرتکز کرتا ہے توجہ کو اپنے بیان میں ان پہلوؤں پر کہ جن میں کوئی اخلاق کا سبق عظمت ہے، جس میں کہ کوئی عبرت موجود ہے، جس میں پڑھنے یا سننے والوں کے لیے کوئی رہنمائی ہے. تو قرآن مجید نے تو ان تمام چیزوں کو کہ تعداد کتنی تھی، وہ کب سے سوئے اور کب جاگے، کس علاقے میں تھا، ان سب کو بالکل امٹ کر دیا، بلکہ یہ کہ اس میں جس قدر بھی موعظت کا پہلو تھا، جو تذکیر کا رنگ ہے، اس کو نمایاں کر دیا. لیکن بہرحال ذہن انسانی اس کے اندر کچھ پیاس کس کی بھی ہوتی ہے، انسان معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان کا حدود اربا کیا ہے تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے، یہ کب کا قصہ، کہاں کا قصہ، کس دور کا قصہ. تو اس سلسلے میں ہمارے ہاں محققین نے خصوصاً اس دور میں آ کر پچھلی صدی کے اواخر سے قرآن مجید پر ایک توجہ کا ارتکاز ہوا ہے بحمد اللہ. بہت سی تفسیریں لکھی گئیں، بہت فکر کا موضوع بنا قرآن مجید، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کی تفسیر ترجمان القرآن اور خاص طور پر سورہ کہف سے متعلق ان کی بات تحقیقات اور ان کے بڑے ہی واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ وہ نتائج کے دن تک وہ پہنچے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں بڑی محنت ہوئی ہے, بڑی کوششیں ہوئی ہیں, اور توجہات کا انتقال رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی طرف ہو رہا ہے. اس سلسلے میں اصحاب کہف کے ذیل میں ایک رائے تو وہ ہے جو مولانا ابو السلام آزاد مرحوم نے پیش کی تھی. ان کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا پیٹرا نامی شہر میں, جس کا قدیم نام جو تورات میں آتا ہے وہ راقیم ہے. ایک شہر ہے جس کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ بحر ملتار ایبسی, اس کے مغربی جانب یہ بستیاں تھی اور یہاں پر راقیم نام کا ایک شہر آباد تھا. اس سے متعلق ہے یہ واقعہ. یہ تو اتفاق ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیوا, پیش آیا ہے رومن امپائر کے اس عہد میں اس کا آغاز ہوا جبکہ رومن امپائر جو ہے وہ مسیحیین پر شدید مظالم تھا, اور ان کا جاننا اس قصے کا اختتام ہوتا ہے رومن امپائر ہی کے اس دور میں جبکہ خود رومن امپائر نے مسیحیت کو اختیار کر دیا تھا سرکاری مذہب کے اعتبار سے. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بہت بڑا انقلاب آیا کہ تبلیغ عیسائیت کا جو ابتدائی دور ہے. یہاں پھر مجھے ایک گزار کرنی پڑے گی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو حضرت کے بالکل واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میں تو ہدایت اور رہنمائی لے کر آیا ہوں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے. موجودہ اناجیل تو اس پر گواہ ہے اور قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل, حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت تمام نوع انسانی کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے. یہ تبلیغی مذہب اس معنی میں نہیں تھا بلکہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی حیثیت یوں سمجھئے کہ سلسلہ انبیاء و رسل جو بنی اسرائیل کا ایک طویل سلسلہ ہے اس کے ایک مجدد کی تھی کہ وہ تورات کی تعلیمات سے جو دوری پیدا ہو چکی تھی, صرف قانون کی خانہ پوری رہ گئی تھی اور حقیقی جو روح دین ہے وہ مردہ ہو چکی تھی, تو اس کی تجدید اور اس کی احیاء کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور ان لوگوں کے الفاظ یہ اپنی اناجیل میں موجود ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا. تو انہوں نے اپنے ان حواریین کو جن کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا یہ ہدایت کر دی تھی کہ تمہیں اپنی تبلیغ کا دائرہ محدود رکھنا ہے بنی اسرائیل تک. میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں, یہ الفاظ بھی ان اناجیل کے اندر موجود ہیں. لیکن پال جب داخل ہوا عیسائیت میں, حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو وہ شدید مخالف تھا معاند رہا, لیکن ان کے رفع آسمانی کے بعد اب اس نے پلٹا کھایا اور اس نے خود مسیحیت کا لبادہ ہونا اصل میں مسیحیت کو اندر سے تورپیڈو کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس مذہب کو مست کر کے رکھ دیا. تو جو چیزیں اس میں بدلی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی یہ بھی تھی کہ اس نے اس کی تبلیغ کا دائرہ جو ہے غیر اسرائیلی اقوام کے اندر بھی اس کو وسعت دے دی, اور ساتھ ہی جو غیر اسرائیلی اقوام تھی ان کے نظریات ان کے فلسفے ان کے عقائد کو مسیحیت میں شامل کر لیا. یہی وجہ ہے کہ اتنی آسانی سے پھر وہ تبلیغ پھیلی, اس لیے کہ وہ خالص وہ دین نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ یہ کہ اس میں بہت سی چیزیں کچھ یہاں سے لی کچھ مصرا عیسو سے لی کچھ اور اس علاقے کے جو کلس تھے ان کے اندر جو جو عقیدے تھے ان سب کو لے لیا گیا, اور اس طریقے سے جیسے وہ دین الہی بنایا تھا اکبر نے اس طرح کا اس سینٹ پال نے, میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ سینٹ اس کو نہیں کہنا چاہیے, شیطان پال نے یہ اس دین مسیحی کو بالکل ختم کیا اور اس میں بڑی بنیادی تبدیلیاں کر دی. اس میں البتہ کوئی شک نہیں کہ جب یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو حواریین مسیح جتنے بھی تھے انہوں نے جب تبلیغی کوششوں کا آغاز کیا تو دنیا میں غالباً کسی دین اور مذہب کے لیے جتنے وسیع پیمانے پر بہیمانہ تشدد انہوں نے بھیجا ہے اس کی شاید دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی اور مثال نہ ملے. انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا, ان کے ساتھ بڑے ہی شدید بہیمانہ جو مظالم ہیں وہ کیے گئے. یہ جو ابتدائی دور کے مبلغین تھے مبشرین تھے عیسائیت کے ان پر بڑے پہاڑ توڑے گئے ہیں ستم کے بڑے مظالم. صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا اس میں یوں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو کچھ حضرت بلال پر ہوا جو کچھ حضرت خباب العرب کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہما اور جو آل یاسر کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہم واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی درندگی اور بہیمیت کی بڑی ہی شدید مثالیں. لیکن میں یاد کر رہا ہوں کہ جتنے بڑے پیمانے پر یہ مبلغین دین مسیحی، دین مسیحی اس معنی میں یعنی دین قول، اس کی تبلیغ کے لیے حواریین مسیح نے جتنی کوششیں کی ہیں اور پھر جس طرح کے مظالم انہوں نے سہے ہیں، ان کی اتنے بڑے پیمانے پر شاید دنیا میں اس ریلیجس پرسیکیوشن کی اور اس سے بڑی مثال نہ ملے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا، یہ دور ہے کہ جس سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اصحاب کہف کا، کہ چند نوجوان تھے، وہ دین مسیحی انہوں نے قبول کر لیا، اور اس پر جب اب انہیں ان پہ ستایا گیا، اور ایک وقت آیا کہ شہنشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی، وہاں بھی وہ سنت ابراہیمی پر ثابت قدم رہے، جس طرح نمرود کے دربار میں کلمہ حق کہا حضرت ابراہیم نے، اسی طرح قیصر روم کے دربار میں کلمہ حق انہوں نے کہا۔ پھر انہیں چند دن کی مہلت دی گئی کہ اب اگر باز نہیں آتے تو تم کو ہلاک کر دیا جائے گا، یہ چند دن ہے اس میں غور کر لو، اس لیے کہ نوجوان تھے، ذرا اللہ طرح تم انہیں ایک مہلت دے دی گئی۔ اس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ راہ اختیار کی کہ وہ ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک نیم تاری کر دی، جیسے حضرت عزیر کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ 100 برس تک وہ سوتے رہے، پاما کا اللہ عمر تعاون، ایک موت تاری کر دی۔ موت اور نیند جو ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی میں ان کو بہت قریبی اور بہت ایک دوسرے سے مشابہ، یوں سمجھیے کہ بہنے قرار دیا گیا۔ چنانچہ جب آپ نیند سے جاگتے ہیں صبح کے وقت، تو جو دعائیں معصورہ آپ کی زبان پر آ جاتی ہوگی، اگر آپ کو عادت ہے ادعیۂ معصورہ کی، تو وہ یہی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اللہ یتوفی انفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا۔ تو موت اور نوم ان کو بہت قریبی قرار دیا گیا ہے حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں۔ تو وہ 100 سال کی موت یا 100 سال کی ایک نیند کی کیفیت تھی جو حضرت عزیر پر بھی سورہ بقرہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ تاری رہی، اسی طریقے سے طویل نیند یا طویل موت کہہ دیجیے وہ تاری کرتی اللہ تعالیٰ نے رساب کاف پر، اور پھر یہ جاگے اس دور میں جس دور میں وہ انقلاب رونما ہو چکا تھا کہ رومن امپائر خود جو ہے کنورٹ ہو گئی، اور اب سرکاری مذہب ہے وہی دین مسیحی، اسی دین مسیحی کا آپ جھنڈا جو ہے سلیرا لہرا رہا ہے پوری رومن امپائر پر۔ یہ لوگ جب جاگے تو یہ تو اس خوف میں مبتلا تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہم ایک دن سوئے ہوں گے، یا زیادہ ہی قسم محسوس ہوا ہوگا کہ شاید ایک دن سے کچھ زیادہ یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے، کھانے کا کچھ اہتمام ہونا چاہیے، اپنے ساتھی کو ایک کو بھیجا کہ لو یہ سکہ لے جاؤ اور کوئی کھانے کی چیز لے کر آؤ، لیکن دیکھنا ذرا نرمی سے بات کرنا، ایسا نہ ہو کسی سے جھگڑ بیٹھو اور پھر تمہاری وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جائے کہ یہ کون ہے، اور تمہیں تمہارے ذریعے سے ہم تک بھی وہ آ پہنچے، اور پھر ہم پر اگر قابو پا لیں گے تو یا تو وہ ہمیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، یا قتل کر دیں گے، یا مجبور کر دیں گے کہ اسی آبائی دین کے اندر ہم واپس جائیں، اور یہ راستہ جو ہے فلاح کا نہیں۔ وہ ان اندیشوں میں تھے، اور حالات میں وہ تغیر و تبدل پیدا ہو چکا کہ وہ سلطنت جو ہے وہ اب مسیحی سلطنت ہے اور عیسائیت اس کا سرکاری مذہب ہے۔ ان کے ہاں ان نوجوانوں کا واقعہ ایک تاریخی روایت کی حیثیت سے چلا آ رہا ہے کہ کچھ نوجوان تھے اس زمانے میں جو اس طرح کے شدید دباؤ اور شدید بہیمانہ تشدد کے خوف سے کہیں روپوش ہو گئے، کہیں چلے گئے، اور پھر ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تو ان کے کچھ حالات لکھ کر رکھے ہوئے تھے کہ شاید بعد میں کبھی ان کی کوئی خبر ملے، اور وہ ان کے آئے جیسے لیجنڈ ہوتا ہے تاریخی، ایک کہانی کے طور پر ان کا واقعہ چلا آ رہا تھا۔ بہرحال اب جو یہ صورت پیدا ہوئی کہ وہ سکہ لے کر آئے، وہ سکہ جو ہے 200 برس کا یا 250 یا 300 برس پرانا سکہ، یوں سمجھیے کہ اگر اورنگزیب کے دور کا یا ان سے بھی پہلے کا کوئی سکہ لے کر آج کوئی آ جائے بازار میں کچھ خریدنے کے لیے، تو اس طرح کی ہلچل مچی، یہ کون ہے، یہ کہاں کا سکہ ہے، اور اس طریقے سے ان کے حالات اب سامنے آئے۔ یہ ہے وہ قصہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، قصے کے بیان کرنے کی اصل غرض و غایت جو ہے اس دور کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیے، وہ یہی ہے کہ ظاہری حالات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، جادہ حق پر گامزن رہنا چاہیے، حالات کتنے ہی نامساعد ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ قادر مطلق اس پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے حالات کو تبدیل کر دے۔ اس وقت جو مایوسی کی گھٹائے ہو تو تمہیں کہیں سے امید کی کرن بھی نظر نہ آئے گی، لیکن یہ کہ اگر 100 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد تم ہی آؤ تو تم دیکھو گے کہ جس چیز کا سال گمان نہیں ہو سکتا تھا وہ چیز اواقے کے طور پر وجود میں آ چکی ہے۔ یہ تو ہے اصل بات ہے۔ اب جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ کس شہر میں پیش آیا، اس میں اختلاف، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی تحقیق تو یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت کا جو فلسطین یا اس وقت کا اسرائیل کہیے اس علاقے میں خلیج عقبہ سے اگر سیدھے شمال کی طرف چلے اور اس سے آگے دو متوازی پہاڑی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور سطح مرتفع ہوتی چلی جاتی ہے بلندی کی طرف اور بلندی پر پھر وہاں ایک شہر تھا کسی زمانے میں آباد جسے راقیم کہتے تھے، تورات میں اس کا نام راقیم آیا ہے اور اسی کی طرف مولانا ابوالکلام آزاد نے اشارہ سمجھا ہے اصحاب الکاف اور رقیم، رقیم اس شہر کا نام ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے۔ بعد میں پھر اس شہر کے کھنڈرات رہ گئے، دوبارہ جو تعمیر ہوئی تو نام بھی بدل گیا، چنانچہ اس کو پیٹرا کہا جانے لگا اور عربوں کے ہاں وہ بطرا کہلایا۔ اس علاقے میں بہت سی غاریں موجود ہیں، لمبے لمبے بڑے بڑے غار موجود ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ اسی علاقے میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہاں بھی یہ بھی آتا ہے کہ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو ایک مہم گئی تھی قسطنطنیہ کی طرف، وہ اول جیشن، وہ پہلا جیش کے جو حملہ کرے گا مدینۃ القیصر پر، جس کا ذکر موجود ہے بخاری شریف میں، تو اس سفر کے دوران میں بھی اصحاب کہف سے اس غار پر سے گزرے اور اس وقت یہ تقریباً معین تھا کہ یہ علاقہ ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے ان کی کہ چونکہ یہ واقعہ پوچھا گیا ہے یہود کی طرف سے تو یہود کے ہاں یہ ایک معروف واقعہ ہونا چاہیے اور یہودیوں کا علاقہ یہی ہے، لہذا اسی شہر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ہے ان کی تحقیق کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا مودودی نے بالکل دوسری تحقیق پیش کی ہے اور اس کے لیے بھی دلائل موجود ہے۔ ان کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا ہے ایسی سس نامی شہر میں جو ترکی کے علاقے میں ہے، یہ رومن امپائر یوں سمجھیے، اس وقت اس دنیا چونکہ اس کا مرکزی شہر تھا تو اس کے گرد و نواح میں شہر کا ایسے سسٹم بہت مشہور تھا۔ اس وقت بڑے وہاں پر مندر تھے، ڈائنا نامی دیوی، چار دیوی کا بہت بڑا مندر تھا اور وہ مرکز جو ہے بت پرستی کا اور شرک کا ایک بہت بڑا گھر رہا ہے وہ شہر ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس شہر میں واقعہ پیش آیا اور گبن نے بھی اصل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو اس علاقے کی روایات میں سے چلا آ رہا ہے، دی سٹوری آف دی سیون سلیپرز، سات سونے والے جو سوتے رہے۔ یہ واقعہ جو ہے ان کے ادب میں اور ان کے تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس شہر میں تھے وہ اور وہاں پر کسی ایک معبد کے بھی کھنڈرات ملے۔ تو بہرحال یہ دو علاقے ہیں، تحقیق جہاں تک پہنچی ہے، میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ جن کو ذوق ہو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر میں دیکھ لیں ان کے دلائل کیا ہے، اور مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں جو دلائل دیے ان کا مطالعہ کر لیں۔ جہاں تک اس قصے کے تذکیر اور معرفت کا پہلو ہے اس کے اعتبار سے اس کی چندا اہمیت نہیں، تعداد کتنی تھی، کتنے عرصے وہ سوئے، کہاں وہ تھے، کب جاگے، کب سوئے، ان ڈیٹیل کو قرآن مجید نے اسی لیے امٹ کیا ہے کہ قرآن کا جو مقصد ہے اس واقعے کے بیان سے اس کے اعتبار سے اس کی چندا اہمیت نہیں۔ اس تمہید کے بعد اب ہم اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی جو پڑھیں گے تو کہیں ہمیں الجھن محسوس نہیں ہوگی اور ہم تیزی کے ساتھ اس حصے کو پڑھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری آیات میں سے کوئی بڑی ہی عجیب آیت تھی؟ آغاز کر رہا ہے قرآن مجید اس بات سے کہ پوچھنے والوں نے جو اس واقعے کے بارے میں پوچھا اور اسے بہت ہی کوئی مہیر العقول واقعہ سمجھا تو در حقیقت یہ ان کے اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت ہے، ورنہ اس کائنات میں تو ہر چہار طرف ہماری قدرت کی، ہمارے علم کی، ہماری حکمت کی جو آیات پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ تم روزانہ ان کو دیکھتے ہو لہذا تمہیں اس کے اندر کوئی عجیب ہونے کا پہلو نظر نہیں آتا، کیا یہ سورج کے طلوع و غروب کا نظام یہ انتہائی عجیب نہیں؟ کسی قہار اور کسی قادر مطلق کی قدرت مطلقہ کا ثبوت نہیں؟ کیا یہ ہواؤں کا چلنا اور کیا رات اور دن کا الٹ پھیر، ان میں سے کون سی چیز ہے؟ اگر کوئی چیز اچانک تمہارے سامنے آتی تو ہر چیز انتہائی محیر العقول ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ تمہارے سامنے ہے، شب و روز یہ نشانیاں ہے کہ تم اس پر صبح و شام جو ہے یہ تمہاری نگاہوں سے ہوتا ہے، شب و روز تماشا میرے آگے، تو یہ شب و روز کا تماشا ہونے کے باعث تمہیں اس کے اندر کوئی عجیب ہونے کا پہلو نظر نہیں آتا، اور یہ واقعہ تمہیں بڑا عجیب محسوس ہوا کہ کوئی 100 برس تک سو لیا یا کوئی 300 برس تک سو لیا یا اتنے طویل عرصے تک زندگی کا اس کا تسلسل برقرار رہا تو یہ در حقیقت تمہارے اپنے ذہن کی تنگی ہے. ہم حسب کاننا صاحب القاف پر رقیب قالوا من آیاتنا عجبا, تم نے یوں سمجھ کر سوال کیا ہے کہ یہ بڑا ہی کوئی حیرت انگیز اور بڑا ہی کوئی محیر العقول واقعہ تھا کہ جو ہوا ہماری قدرت کے اعتبار سے اور ہماری حکمت تامہ کے اعتبار سے, تو اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کہ بڑا ہی محیر العقول یا اس کو بہت ہی حیرت انگیز واقعہ سمجھا جائے. کہاں پر بھی زبان میں کہتے ہیں الغار الواسر فی جبل, غار کا لفظ بھی عربی کا ہے, تو غار اور کہف سے کیا فرق ہے؟ پہاڑ میں اگر کوئی چھوٹی سی کھو ہو تو اسے غار کہیں گے, غار حرا غار سور, اس لیے کہ بہت ہی مختصر چھوٹی سی جگہ ہے اس کو غار کہیں گے, اور وہ غار ہی اگر بہت وسیع ہو جائے تو اس کو کہف کہا جائے گا. اصحاب الکہف کہف والے یہ بات تو بالکل متفق علیہ ہو گئی کہ ان کو اس لیے اصحاب الکہف کہا گیا کہ انہوں نے کہف میں پناہ لی, ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے. لیکن مرزقیم کے بارے میں اب اختلاف ہے. مولانا ابو الکلام آزاد تو میں اب کر چکا ہوں کہ اسے قرار دے رہے ہیں اس شہر کا نام کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا, جس کا تورات میں نام ہے راقیم, اور وہی لفظ جو ہے صرف ایک الف کے حذف ہو جانے کے ساتھ قرآن مجید میں رقیم بن گیا. جو حضرات اس کو اس شہر سے متعلق نہیں مانتے ان کو کچھ روایات ملی ہیں خلق سے کہ در حقیقت یہ رقم سے بنا ہے, رقم کے معنی لکھنا, تو ان کے واقعات جو لکھ کر رکھ لیے گئے تھے کہ چند نوجوان تھے جو دفتر غائب ہو گئے, کچھ پتہ نہ چلا, بہرحال تحقیقات کی گئی ہوگی. ایک بادشاہ کے دربار سے انہیں 3 دن کی مہلت ملی تھی, 3 دن میں آخر کہاں چلے, ایک وسیع اور عریض مملکت ہے, ہر چار طرف ان کو ڈھونڈا گیا ہوگا, تفتیش کی گئی ہوگی, آسمان سے وہ چلے گئے, زمین انہیں نکل گئی, کہاں چلے. تو یہ معاملہ چونکہ بڑا عجیب تھا, اس کا چرچا ہوا تھا, اور بہت طویل عرصے تک تحقیق و تفتیش کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہ چلا, کوئی سراغ نہ ملا, تو ان کے حالات لکھ کر تختیوں پر اور وہ ڈال دیے گئے سرکاری خزانے میں, کہیں محفوظ کر دیے گئے, جیسا مولانا ابو الکلام آزاد نے بھی اپنی کتاب کا ایک حصہ محفوظ کرایا ہوا ہے کہ یہ ہے ایک واقعہ بڑا عجیب سا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ غائب ہوئے, کہاں چلے گئے, زمین نگل گئی یا کہیں وہ آسمان پر چڑھ گئے, شاید کہ کبھی ان کا کوئی سراغ ملے. تو وہ جو ان کا نیشنل میوزیم کہہ لیجیے جدید اصطلاح ہے, اس میں وہ دستاویز تو رکھتی گئی, چونکہ ان کا ذکر ان دستاویز میں تھا اس لیے انہیں اصحاب الرقیم کہا گیا, جن کے لیے حالات لکھ کر وہ خزانے میں یا نیشنل میوزیم میں رکھ دیے گئے. تو یہ دونوں رائے ممکن ہے, میں اس میں بھی کسی ایک کی تردید اور کسی ایک کی توثیق کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا, جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ اس کا مطالعہ کیجیے. اور یہ چونکہ قرآن مجید کے اپنے جو مقاصد بیان ہے اس کے اعتبار سے چند اہمیت نہیں رکھتا, تو اس میں کوئی رائے لازمن دینا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب حسب کان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف, جبکہ اور اس سے پہلے اذکر ہمیشہ قرآن مجید میں محسوس مانا جاتا ہے, اذکر اذ یاد کرو, جبکہ کہا ان نوجوانوں نے الفتیا, یہ فتح کی جمع فتیان بھی آتی ہے اور یہ فتیت بھی آتی ہے, ان نوجوانوں نے اذ اول فتیت و الکا, جبکہ پناہ لی, ابا یا بھی پناہ لینا اور آوا یوں بھی پناہ دینا, وہ باب افعال ہو جائے گا اور یہ سلاسی مجرد میں ابا پناہ لینا, اسی سے لفظ بنا ہے ماوا مل جاؤ, ماوا پناہ کی جگہ جہاں جا کر انسان حفاظت حاصل کر سکے وہ اس کا ماوا. اس اول فتیت و الکا, جبکہ پناہ لی نوجوانوں نے اس ایک غار میں, فقالوا انہوں نے کہا دعا مانگی, پروردگار ہم یہاں آ گئے اس غار میں پناہ گزین ہو گئے ظالموں کے ظلم اور تشدد سے بچنے کے لیے, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ, اب ہمیں عطا کر خاص اپنے پاس سے رحمت عطا کر, یہ لفظ لدن آ گیا یہاں دوسری مرتبہ, ہم پڑھ چکے ہیں باسل شدیدم مل لدن ہو, یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے کوئی ذرائع اور اسباب موجود ہو, اور ایک یہ ہے کہ بغیر کسی ذریعے اور سبب کے, اب تو بغیر کسی ظاہری سلسلہ اسباب و وسائل کے اب ہمیں رحمت عطا کر, تیری رحمت کی کہ ہم کو تاج ہے کہ اگر تیری رحمت ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو یہ جو مشکل مرحلہ جس سے ہم دو چار ہیں اس سے ہماری کہیں رستگاری ممکن ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمیں عطا کر. یہ حیے جو ہے فعل امر ہے یہاں پر, اس کو سمجھ لیجئے کہ اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں مہیا, فلاشے مہیا ہو گئی, کسی چیز کا دستیاب ہو جانا, فراہم ہو جانا. تو فراہم کر ہمارے لیے, پیدا فرما ہمارے لیے, وحیت لنا من امرنا رشدا, ہمارے اس معاملے میں کامیابی اس کی کوئی صورت تو ہی پیدا فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیت لنا من امرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضرب على الآذان یہ ایک استعارہ یا محاورہ ہے کہ کانوں پر تھپکیاں دینا, یہ کسی بچے کو سلانے کے لیے جس طرح ماں نوری دیتے ہوئے ہلکے ہلکے تھپکی دیتی ہے, اور یہ خواب آور ہے, اس کے اندر ایک عجیب ہے کہ اس سے شروع کسی کیفیت اور نیند کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا, تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دی اور انہیں سلا دیا, مراد ہوگا انہیں ہم نے سلا دیا, ان پر ایک نیند جو ہے وہ جاری کر دی. اس غار میں سنین عددا, بہت سے سالوں کے لیے. ثم بعثناهم, پھر ہم نے انہیں اٹھایا. یہ باس کا لفظ جو ہے یہ باس بادل موت کے لیے بھی آتا ہے, اور نیند سے اٹھانے کے لیے بھی لفظ باس آئے گا. میں یہ کر چکا ہوں پہلے ہی کہ موت اور نیند کو بہت قریبی اور آپس میں ان کا رشتہ بہنوں ہی کا سا ہے, اس لیے کہ یہ نیند بھی در حقیقت بہت مشابہ ہے موت کے ساتھ, اس لیے کہ آپ کا شعور جو ہے اس میں وہ بھی سلب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی. فرمایا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا, پھر ہم نے انہیں جگایا اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں. لنعلم کا لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ ہم جانیں, تاکہ ہم جان لیں, لیکن یہ کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے شایان شان یہ ترجمہ نہیں ہوگا, لہذا یہاں کے اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ ہم دیکھیں, اس لیے کہ جہاں تک علم الہی کا تعلق ہے وہ قدیم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, ہر شے قدیم, اسے کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کی حاجت نہیں ہے اس کے علم کے لیے. تو یہ ہے کہ کسی چیز کو ظاہر کر دینا, کسی کو علم نشرہ کر دینا, اور قریب ترین جو ہوگا اس کا اردو میں ہم اگر ادا کرنا چاہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایل حزبین احصا لما لبثوا امدا, کون ہے زیادہ گنتی کرنے میں. احصا یہ فیس بات یہ آتا ہے گنتی کرنے کے لیے, احصا کسی چیز کو گن گن کر پورا کر لینا. دل احصا لما لبثوا امدا, اس مدت کے لیے جس مدت تک کہ وہ وہاں رہے اس کیفیت میں نیند کی کس نے ٹھیک اندازہ لگایا. یہ حزبین ان دونوں جو گروہ ہو گئے تھے جاگنے کے بعد خود اصحاب کہف میں وہ بھی ہو سکتے ہیں, اور جو اختلافات چلے آ رہے تھے جس کا ذکر کے قرآن مجید آخر میں کہے گا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ 300 سال رہے اور بعض نے کہا 309 سال رہے, تو وہ حزبین بھی بن گئے وہاں پر, اور خود ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہوا کہ کتنی دیر ہم جاگے اور کتنی دیر ہم یہاں سوتے رہے, اس کے اندر بھی اختلاف ہوا. تو حزبین سے وہ دونوں چیزیں مراد کی جا سکتی ہیں. لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا, ان تین آیتوں میں یا چار آیتوں میں قرآن مجید نے اس اصل واقعے کو بیان کر دیا کہ یہ ہے وہ واقعہ, یہ ہے اس کی اہمیت, وہ ہماری قدرت کی ایک نشانی, لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ کوئی بہت بڑی نشانی ہے, اس سے کہیں عظیم تر نشانیاں ہیں کہ جو ہر چار طرف تمہاری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے لیکن تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بہرحال وہ واقعہ جسے تم بہت محیر العقول سمجھتے ہو وہ صرف یہی تو ہے کہ کچھ نوجوان تھے, ان نوجوانوں نے جو اللہ کو ماننے والے موحد پرستار تھے اللہ کے, انہوں نے حالات کی نامساعدت سے جان بچانے کے لیے ایک کہف میں پناہ لے لی, وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جہاں تک حالات ظاہری ہیں کوئی صورت ہمیں بچنے کی نظر نہیں آ رہی, عظیم مملکت ہے اور شہنشاہ کے دربار میں ہماری پیشی ہو چکی, کوئی عقیل کا کوئی سوال نہیں, اور اب ہمارے پاس مہلت یہ 2-3 دن کی ہے, اگر پکڑ لیے گئے تو سوری پر چڑھا دیے جائیں گے یا رجم کر دیے جائیں گے, اب تو خاص اپنے خزانہ فضل سے کوئی حالت ہمارے لیے رستگاری کی پیدا فرما, اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے. تو ہم نے انہیں سلا دیا ایک بہت طویل عرصے کے لیے. اس عرصے کا تعین بھی قرآن مجید نہیں کر رہا, اس لیے کہ اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں. سنینا عددا, اگر 4 سال بھی کوئی سوئے تب بھی یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے, اور 400 سال سوئے تب بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے. جہاں تک اللہ کی قدرت کا تعلق ہے اس سے نہ 4000 سال بعید ہے اور نہ چار سال بیٹھ ہے. اس اعتبار سے کوئی تعین نہیں کر رہا قرآن مجید. اور فرما یہ رہا کہ دیکھے کہ جو اٹکل پچو یہ حساب کتاب کرتے ہیں ان میں سے کون ہے جو اس صحیح مدت کا تعین کر سکتا ہے. یہ تو ہوا اس واقعے کا جس کا خلاصہ جو پہلے رکوع میں آ گیا, اور اب اس کی تفاصیل ہے جو اب تقریباً ڈھائی رکوعوں تک آگے چلے. فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اب یہ وہ تفصیلی جو واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں ان کے لیے تمہید. ہم بیان کرتے ہیں نبی آپ پر قصہ یا قصو. اس لفظ کا اصل جو مادہ ہے اس کا مفہوم ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا. یہ لفظ اسی صورت میں آ جائے گا. فرقتا علی آثار ہما قصصا, وہ اپنے ہی نقوش پار کو دیکھتے ہوئے لوٹے. تو کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ہے قاف قاف اور صاد کا جو اصل مادہ ہے اپنی زبان میں. قصہ کسی کہانی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی جو قصہ گو ہے وہ اس کہانی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور ان تمام واقعات کو جس طریقے سے جس ترتیب سے وہ پیش آئے اس ترتیب سے بیان کرتا ہے. اس لیے قصے کے لیے کہانی کے لیے اس مادے سے یہ لفظ جو ہے اخذ کیا گیا. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اے نبی ہم سناتے ہیں آپ کو ان کے حالات اور ان کی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں بالحق. اور یہ کسی ظن و تخمین یہ کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ سرتا سر حق ہے, اول تا آخر حق ہے. اس میں کوئی اشتباہ کی گنجائش نہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے ذہن سے گھڑ لیا گیا ہو یا جو ڈیٹیلز رہ گئی ہو ان کو اپنے تخیل ہی سے پر کیا گیا ہو. یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ بالحق اس معنی میں بھی بالحق ہے کہ یہ کل کا کل حقیقت پر مبنی ہے, اور اس معنی میں بھی بالحق ہے کہ عام قصے کہے جاتے ہیں وقت گزاری کے لیے. یہ پیسٹائل ہے کہ وقت گزاری کے لیے آپ قصے کہتے ہیں, دنیا کے اندر قصے سنائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں. لیکن یہاں جو قصہ سنایا جا رہا ہے وہ چونکہ حق کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے لیے جو پرپس فل ہو جس میں حکمت موجود ہو, تو ہم اس قصے میں جو حکمت ہے جو اس کا اصل سبق اور عبرت پذیری کا جو پہلو ہے ہم اس کو نمایاں کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. واقعہ یہ ہے کہ وہ چند نوجوان سے فتح کا جو اطلاق ہے وہ نوجوانوں پر ہوگا, 30 برس سے کم اس کے اوپر جو ہے لفظ شاب آ جائے گا 40 برس تک. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدا, اور پھر ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ پھر ہم ہدایت میں اضافہ بھی کرتے ہیں. جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہماری طرف آئے, ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہے جو ہماری طرف بارش پر آتا ہے ہم اس کی طرف ساتھ بھر آتے ہیں, جو ہماری طرف چل کر آتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان لائے, ہم نے ان کی ہدایت میں ان کی رہنمائی میں اور اضافہ کیا, ان کے لیے راستے کھول دیے. ایک شخص سیدھے راستے پر بڑھ رہا ہو تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جائے گا ایک تو مزید گہرا یقین اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا, اور دوسرے یہ کہ مزید امید کی کیفیت جو ہے پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ آغاز میں تو بڑا مشکل مرحلہ نظر آ رہا تھا, بڑا کٹھن مرحلہ نظر آ رہا تھا, پہلا قدم بڑھانا جو ہے وہ بھی بہت گرا محسوس ہو رہا تھا, بڑا شاپ محسوس ہو رہا تھا, لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ ساری اونچائیاں جو ہیں یہ پست کر دی گئی اور وہ ساری کٹھنائیاں جو ہیں ان کو آسان کر دیا گیا. یہ ہے قرآن مجید کا لفظ تیسیر. فصل یسرہ للیسرا, پھر ہم اس کے لیے آسانیوں پر آسانیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. انما العسر یسرا, انما العسر یسرا. ایک ہے طبیعت میں ارتکاش, ارتعاش کی سی کیفیت کہ انسان جو ہے ہلا ہوا, جسے اردو میں ہم بولے ہیں کہ ہل گیا, اور ایک ہے جمع ہوا انسان, گویا کہ اس کے تمام احساسات کو مربوط کر دیا گیا ہے. اب اس میں کہیں ارتعاش نہیں ہے, اب اس میں کہیں امید و بیم کے مابین کہ ادھر سے ادھر انسان دوڑ رہا ہو نہیں, بلکہ جمع ہوا ہے اپنے موقف پر. تو فرمایا ورحمتنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو ثبات عطا کیا, ان کے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دی کہ جس میں جگمگاہٹ نہیں تھی, جس میں وہ ارتعاش کی کیفیت نہیں تھی, بلکہ جماؤ اور ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی. اس بامو فقالوا ربنا رب السماوات والارض, جب انہوں نے کہا, جب وہ کھڑے ہوئے, اور یہ کھڑا ہونا ہے شہنشاہ وقت کے دربار میں. اس بامو وہ کھڑے ہوئے جیسے کہ حضرت ابراہیم کبھی کھڑے ہوئے تھے نمرود کے دربار میں, اور انہوں نے کلمہ حق کہا تھا. استعانوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انہوں نے بھی وہی نعرہ مستانہ توحید کا لگایا اس ماحول میں جو انتہائی مشرکانہ ماحول، چاند دیوی کا بہت بڑا معبد اگر وہاں موجود تھا، اگر اسی شہر سے یہ متعلق ہے، اور وہ مذہب جو ہے وہ سراسر شرک کے گھٹا کو پدھیرے جو ہے ہر طرف سے چھائے ہوئے، وہاں انہوں نے توحید کا یہ نعرہ مستانہ لگایا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور وہ ایک ہے لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی اور الہ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں، ہم برملا کہہ رہے ہیں، دنگے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی اور ہمیں اللہ نے یہ مقام بخشا کہ ہم نے اس کی توحید کو پہچان لیا، تو ہم اس نعمت کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم دنگے کی چوٹ کہہ رہے ہیں کہ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی الہ کو، کسی گاڈ اور گوڈس کو، کسی دیوی یا دیوتا کو ہم پکارنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ ندعو دعا جو ہے یہ عبادت کا، حضور نے فرمایا کہ اب دعاؤ مخل عبادت، اب دعاؤ ہوا عبادت، دعا ہی تو عبادت ہے، جس کو آپ نے پکارا دستگیری کے لیے وہی آپ کا معبود ہے، چاہے آپ یہ لفظ اس کے لیے استعمال کریں یا نہ کریں، دستگیر صرف ایک ہے، وہی ہے رازق، وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے دستگیر، ہر نعمت کا بخشن ہار وہی، وہی پالن ہار ہے، وہی پروردگار ہے، پکارو تو صرف اس کو پکارو، پکارنے میں اگر کسی اور کو شامل کر لیا تو معلوم ہوا کہ توحید ختم ہے، یہی تو شرک ہے، شرک عبادت، اس لیے کہ دعا عبادت کا اصل تو ہے۔ یہ حدیث میں آئے ہیں دو جملے، کیا دعا ہو عبادت اور دعا مخ عبادت، مخ کہتے ہیں یہ ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، کہ یہ ہے جو حقیقت، اس کو پنجابی میں تو میت کا لفظ بولتے بھی ہیں، اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہی عربی کا لفظ جو ہے وہ ذرا بگڑ کر وہاں آ گیا ہے پنجابی زبان میں، تو گودا جو ہے عبادت کا وہ دعا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شققا، اگلی سورہ سورہ مریم ہے، اس میں حضرت ابراہیم کا بھی یہی قول آیا ہے، جب باپ نے جانچ چپٹ کر نکالا ہے گھر سے، واہجرنی ملیا، میری نگاہوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اور اگر تم باز نہ آئے، میرے جو آباؤ اجداد کے جو گاڈ اور گوڈیسز تھے، جو دیویاں دیوتا جنہیں ہم پوچھتے تھے، کیا تم ان کو چھوڑ رہے ہو؟ اراغب الانسان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا اگر باز نہیں آتے، اور دفع ہو جاؤ میری نگاہ کے سامنے سے۔ اس وقت حضرت ابراہیم جب گھر سے نکلے ہیں، قال سلام علیہ، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وآعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وأدعو ربی عسى ألا أقول بدعاء ربی شقیا، تین مرتبہ یہ لفظ دعا آ رہا ہے، میں اعلان بیزاری کرتا ہوں، جہاں تک اپنے موقف کا تعلق ہے حضرت ابراہیم نے بھی ٹچ کر بات کی، باپ کا احترام اپنی جگہ، سلام کہہ کے وہاں سے رخصت ہوئے، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، بہرحال تم باپ ہو میں بیٹا ہوں، میں اس اعتبار سے تمہارے کچھ حقوق ہیں کہ جنہیں مانتا ہوں، احترام بھی کر رہا ہوں، تمہارے لیے خدا سے دعا بھی کروں گا، لیکن جو موقف ہے توحید کا، اس کا اعلان کیا ان دو ٹوک الفاظ میں، وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، ان سب سے اعلان بیزاری کر رہا ہوں، اعلان برات کر رہا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکاروں گا صرف اپنے اس رب کو، وہی میرا پروردگار ہے، عطا اللہ تعالیٰ بدعا ہے ربی شفیع، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ یہ ہے وہ دعا کی اہمیت، لن ندعو من دونہ الہا، ہم تو نہیں پکاریں گے کسی اور کو اس کے سوا، لقد قلنا اذا شققا، شققا کہتے ہیں الافراط فی البعد، دوری میں بہت انتہائی دوری، جسے قرآن کبھی کہتا ہے ضل ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، لقد قلنا اذا شققا، اگر ہم نے کسی اور کو پکار لیا، کسی اور سے بھی ہم نے کوئی حاجت روائی کی درخواست کر لی اللہ کے سوا، اور کسی اور سے بھی مشکل کشائی اور کسی اور کی بھی دہائی دے دی اور اس سے وعدہ کر لیا، تو یہ تو حقیقت سے زیادہ حق سے بہت دور ہم جان پڑ جائیں گے، ضل ضلالا بعیدا کی مثال بن جائیں گے، لقد قلنا اذا شققا، ہاں اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اب دیکھیے یہاں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ کسی دربار میں مکالمہ ہو رہا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہ جو ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے، یہ نعرہ مستانہ ان کا ابھی چل رہا ہے، یہ توحید کا نعرہ، یہ جو بیٹھے ہوئے درباری اور یہ قوم کے لوگ، اور جب مقدمہ ان کا پیش ہوا ہوگا دربار میں تو چھٹ کے پھٹ لگ گئے ہوں گے تماشینوں کے، کہ اب کیا ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کی قسمت جو ہے وہ کیا کوئی کھلاتی ہے. ہاؤلا قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ جو ہماری قوم ہے، یہ جو پکارتی ہے، جنہوں نے بہت سے آلہا اپنے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا، اس ایک معبود برحق کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور آسمانوں اور زمین کا پالن ہار بھی ہے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ ان پر کوئی کھلی دلیل، اگر ان کے پاس دلیل ہے تو دلیل لائے، اور ہم سے منوانا چاہتے ہیں تو دلیل سے منوائے، کون سی دلیل. یہ قرآن مجید میں شرک کے بارے میں یہ مضمون بار بار آیا ہے کہ شرک بلا دلیل، جہاں تک توحید کا معاملہ ہے توحید پر دلیل کی حاجت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ فطرت انسانی میں اس کی بڑی محکم اساسات موجود ہیں، اور دوسری جو اہم بات ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ مشرک اور موحد کے مابین ایک بڑا خدا تو مشترک ہے، موحد بھی مانتا ہے ایک خدا کو اور مشرک بھی مانتا ہے ایک بڑا خدا اور اس کے ساتھ بہت سے چھوٹے خدا، جیسا کہ ہندوستان میں تھا مہادیو، بہت بڑا ایک مہادیو ہے، اور اس کے چھوٹے اس کے نیچے جو لشکر ہے دیویوں کا اور دیوتاؤں کا، یا یونان کی مائتھولوجی میں وہاں بھی بڑی جی سے کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی تھا، وہ آل مائٹی گاڈ ہے، وہ قابل مطلق ہے، وہ اومنی پریزنٹ ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، وہ ساری صفات اس کی ہے، وہ ایک ہے. لیکن چھوٹے جی سے آپ کو معلوم ہے انگریزی لٹریچر میں یہ گاڈ اور گاڈیسز یہ بے شمار ہو، تو معلوم ہوا کہ جہاں تک اس ایک بڑے خدا کا معاملہ ہے وہ تو مختلف ہی ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے کسی دلیل کی حاجت ہو. اختلاف جو ہو رہا ہے وہ تو ان چھوٹوں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جو موحد ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا، اور مشرک ان کو مان رہا ہے، تو دلیل ان کو لانی پڑے گی کہ جو مانتا ہے وہ دلیل لائے، کس بنیاد پر مانتا ہے، کوئی عقل میں اس کے لیے بنیاد ہے، یا اس بڑے خدا نے کہیں کوئی سند اتاری ہے. وہ جو قرآن مجید میں آیا کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، ان لوگوں کا یہ سارے ظن ہے، تخمین اور قیاس ہے، بے شمار فوجے کی فوجے انہوں نے ان آلہا کی جو ہے وہ تصدیق کر لی ہے اپنے ہی وہم اور خیال سے، ان کے لیے کوئی سند آسمان سے نہیں اتری. تو وہی بات وہ کہہ رہے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ کوئی دلیل لاتے، ہم سے منوانا چاہتے تو دلیل سے منوائے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. مجھے یاد آ رہا یہاں واقعہ امام احمد ابن حنبل کا رحمۃ اللہ علیہ، جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور ایک مملکت اس کی پشت پناہ ہو گئی، خلافت عباسی کی صدمت و شوکت کا اندازہ کیجیے، اور وہ اپنی پوری قوت استعمال کر رہی ہے اس عقیدے کو منوانے کے لیے کہ مانو کہ قرآن مخلوق ہے، خلیفہ وقت نے مان لیا تو تمہاری کیا مجال کہ تم انکار کرو، یہ تو اب سرکاری عقیدہ ہو گیا، ماننا پڑے گا. اس وقت جو چند لوگ ڈٹے رہ گئے ان میں امام احمد ابن حنبل بھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ مارے پڑ رہی ہے، لیکن ان کا ایک ہی موقف رہا ہے مستقل طور پر، ایتونی بشیء من کتاب اللہ وسنت رسولہ حتی اقول، مجھ سے کچھ منوا سکتے ہو تو اس جبر اور تشدد سے نہیں منوا سکتے، مجھے ہلاک کر دو لیکن یہ بات میں کبھی نہیں مانوں گا. ہاں مجھ سے منوانے کی ایک دلیل ہے کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے کتاب اور سنت سے، میں مانوں گا تو یا تو قرآن کی کوئی دلیل ہو اور یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل ہو. ایتونی بشیء من کتاب اللہ وسنت رسولہ حتی اقول، اگر دلیل قرآن کی لے آؤ اور دلیل کسی حدیث کی لے آؤ تو میرا سر جو ہے اسی وقت جھوٹ آئے گا، میں فوراً اس بات کا اقرار کر دوں گا، لیکن مجرد تمہارے اس دباؤ اور تمہارے اس تشدد سے اس کی بنا پر میں ماننے والا نہیں. بات اس میں مشابہت ہے کہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ جنہوں نے اپنے اتنے دیوی اور دیوتا بنا لیے ہیں، کیوں نہیں وہ کوئی دلیل لے کر آتے، اور دلیل واضح ہونی چاہیے، کھلی دلیل ہونی چاہیے. تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہا ہو. یہ سارا افتراء ہے، یہ بہتان ہے، یہ فلاں مشکل کشا ہے اور فلاں دستگیر ہے اور فلاں حاجت روا ہے اور فلاں کی دربار سے یہ ملتا ہے، اور فلاں سے کہیں بیٹا مل گیا اور فلاں سے کسی مقدمے کی کامیابی حاصل ہو گئی، یہ سب افتراء ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں. تو ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان کراتے، جو اللہ پر افتراء بازی کرے. یہ ہے ان کا اس دربار کے اندر وہ کلمہ حق اور وہ توحید کا نعرہ مسدالہ. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ واقعاتی جو تفاصیل ہیں ان کو قرآن امید کرتا ہوں، وہ ہمیں ملتی ہے ان واقعات کی جو بھی روایات آئی ہیں، تفسیری روایات بھی ہمارے ہاں ہیں، حضرت زہاق، حضرت سدی، ان کی روایات موجود ہیں اسرائیلیات سے یا پرانی تاریخی جو بھی ان کے ہاں ڈیٹیل صحیح آ رہی تھی، ان سے انہوں نے وہ پورا واقعہ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا کہ پھر انہیں دربار سے 3 دن کی مہلت ملی کہ ہم تمہاری جوانی پر رہ کھاتے ہوئے تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہے ہیں، جاؤ غور کر لو. اس امید میں کہ ابھی ذرا ان کا تنتنا ہے، ابھی ذرا ان کی یہ جوانی کی امنگ جو ہے وہ انہیں اس پرخطر راستے پر لے آئی ہے، ذرا ہوش آ جائے گی، کچھ سمجھانے والے سمجھائیں گے، کچھ بزرگ آئیں گے، کچھ بڑے آئیں گے، کچھ وہ اپنے سفید بالوں کی کا واسطہ دیں گے، کس حماقت میں پڑے ہوئے ہو، کیوں جان کھوتے ہو، جان بچاؤ. اصل بات یہ ہے امن البلیتین اختیار کرنا چاہیے اور جان بہر حال بچانی چاہیے، تب تو تمہارے لیے ممکن ہوگا کہ تم بعد میں کوئی موقع ملے تو اپنے نظریے کی تبدیل کر لینا. اس وقت خام خواہ جو ہے مجرد یہ تحفظ جو ہے تمہارے اندر، اس کی بنا پر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. تو 3 دن دیے گئے کہ سمجھانے والے سمجھا لیں، اپنے بھی اور پرائے بھی، اور یہ خود بھی غور کر لیں پروز اور کونس پر کہ کیا نتیجہ نکلے گا. اس دوران میں اب اگلی آیت میں یا تو یہ ان کی باہمی مشاورت ہے، دونوں امکان ہے، اگلی آیت جو ہے یا تو یہ باہمی مشاورت کو بیان کر رہی ہے اور یا یہ اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہے جو انہیں ہوا ہے، یہ دونوں امکان موجود ہیں. فرمایا فَإِذِرْ قَذَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. اب جبکہ تم نے اعلان برات کر ہی دیا ہے ان سے بھی اور ان سے بھی کہ جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. یہاں دیکھیے بریکٹ ہو گئی ہے عبادت اور دعا. پہلے وہاں لفظ عبادت نہیں آیا تھا. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا خطا، دعا کا لفظ آیا. اب یہاں لفظ عبادت آ گیا. فَإِذَا قَتَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہ کہ قتلتموہم بھی وہی لفظ ہے جو حضرت ابراہیم کا میں نے آپ کو سنایا. فَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اور سورہ مریم جو ہے سورہ کہف کے بعد متصل آ رہی ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا قَتَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کری، اسی سے وہ فتنہ اعتزال تھا. معتزلہ کا لفظ اسی سے بنا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا ایک مجموعی عقیدہ تھا، مسلمانوں کے عقائد میں جو مجموعہ اور متفق علیہ چیزیں تھیں ان سے ہٹ کر جنہوں نے راستہ نکالا، وہ اعتزال کا راستہ ہے، وہ معتزلہ کہلائے کہ وہ ہٹ گئے اس الجماعت سے جو مسلمانوں کی موجود تھی اور ان کے جو مجمع علیہ متفق علیہ جو عقائد تھے ان سے ہٹ کر جنہوں نے راستہ بنایا وہ معتزلہ کہلاتے. وَإِذَا قَتَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جبکہ تم نے اعلان برات کر دیا، ان سے علیحدگی اختیار کر لی، نہ صرف ان سے بلکہ ان کے معبودوں سے بھی جن کو وہ پکارتے ہیں اور جن کی عبادت کرتے ہیں. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آپ پناہ لے لو کسی غار میں. یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا بستر بچھا دے گا. نشر کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلانے کو، محض تمہید اور اسی کے ساتھ یہ نشر کسی چیز کا پھیلانا. اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، اپنا آپ کی رحمت کا سایہ تم پر کر لے گا. ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں رزق. رزق کہتے ہیں نرمی کو. وہ میں نے حدیث کل بھی شاید سنائی تھی، من یحرم الرزق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. تو رزق کہتے ہیں نرمی کو. مرفق اس سے اس میں آلہ بنا جو تمہارے لیے آسانی کی شکل پیدا کر دے. یہ جو مشکل صورتحال جس سے تم دوچار ہو چکے ہو اس سے کوئی مخرج تمہارے لیے نکال دے. یجعل لہ مخرجا، وہ جو سورہ طلاق میں آیا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا، اس مخمصے سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دے گا. تو یہ ہے وہ آیت کہ جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ دونوں امکان ہیں. یہ امکان بھی ہے کہ یہ باہمی مشاورت سے وہ اس تقریے پر پہنچے، کہ اب آپ نے اعلان تو کر دیا, اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہمت دی, ہم نے کلمہ حق بھلے دربار میں کہہ دیا. اب یہ ہے کہ کوئی اور شکل نہیں ہے, کسی غار میں جا کے پناہ گزی ہو جاؤ. اگرچہ ویسے تو بظاہر احوال اس کا امکان ہے کہ وہ ڈھونڈ نکالیں گے ایک مملکت, مملکت کے وسائل و ذرائع, نہ معلوم کن کن وسائل و ذرائع سے ہماری چھانبین ہوگی, لیکن چلو یہ قدم تم اٹھاؤ کہ تم کسی غار میں جا کر پناہ گزی ہو جاؤ, باقی اللہ کے حوالے کرو, وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا سایہ کرے اور تمہارے لیے اپنی رحمت کا بستر بچھا دے اور تمہارے لیے کوئی آسانی کی اور نرمی کی صورت پیدا فرما دے, تو اس کی قدرت سے بڑی نہیں. تو اس آیت میں ان کی مشاورت سے جو طے ہوا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, اور میرا ذہن زیادہ اس کو قبول کرتا ہے کہ یہ اصل میں الہام ہے, یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالا گیا. اور اس میں جو لفظ ال کہاں پایا ہے, الف لام یہاں پر ماحول ذہنی جو ہے اس کو معین کر رہا ہے. کوئی غار بھی تھا جس کی اللہ ہی نے رہنمائی کی, اور اللہ نے جیسے کہ شاباش کہی جاتی ہے پیٹ ٹھوکتے ہوئے الہاماً ان کے دل میں یہ بات ڈالی, وَإِذَا تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یہ تو ہوگا وہ شاباش والا پہلو, جب تم اعلان برات کر آئے اور توحید کا وہ نعرہ مستانہ تم نے بھرے دربار میں لگا دیا, تو اب جاؤ اس فلا کار میں فلا کتی ہو جاؤ, فاہو الکا. اب الف لام یہاں پر مار دیتا ہے, یا تو ان کے اپنے ذہنوں میں کوئی معین غار پہلے سے موجود تھا, اور یا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے القا کیا گیا کہ فلا غار میں چلے جاؤ, اور ایک وعدے کی شکل میں یہ بات ان کے دلوں میں ڈال دی گئی کہ یلسر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم رفقا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک الہام کا تعلق ہے وہ ہم سب مانتے ہیں کہ الہام غیر نبی کو ہو سکتا ہے, القا ہے, الہام ہے, کش ہے, امور غیبی کی کچھ اطلاعات ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو کر سکتا ہے. ام موسیٰ ان کے لیے تو لفظ وہی آ گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس طرح صندوق میں ڈالو اور سمندر کے حوالے کر دو, وہ لفظ وہی آیا ہے. یہ وہی ہی کی کمتر صورتیں ہیں, ایک ہی در حقیقت سلسلہ ہے کہ جس میں الہام اور القاء اور کش اور رویائے صادقہ سچا آپ, اور ان سب سے اوپر پھر وہ وحی نبوت ہے. وحی نبوت جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے, اس میں کسی بھی حدیث نفس کی یا کسی القاء شیطانی کا کوئی امکان نہیں. لیکن بقیہ جو نچلے مراتب ہے, القاء ہے, الہام ہے, کش ہے, رویائے صادقہ, حضور نے فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات, کہ اچھے خواب اور جو سچے خواب ہے یہ نبوت میں سے بس اب یہی حصہ باقی رہ گیا ہے. کہیں تو 46 جز آپ نے فرمایا, کہیں 60 جز فرمایا, کہ یہ بھی نبوت کا 46 یا 60 جز. اس بنا پر اس آئے کے اندر کوئی بات ایسی محسوس نہ کیجیے کہ الہام اور القاء اس دور میں آ کر یہ الفاظ جو ہے کچھ حضرات نے ان کے کچھ اور معنی بنا لیے ہیں, اور اکثر لوگ جو ہے وہ ان سے بہت موز محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان کے اندر ہی ساری ضلالت اور گمراہی انہی الفاظ میں آ گئی ہے, اس لیے کہ کچھ سلسلہ جو تصوف کا ہمارے ہاں رواں ہے اور جاری ہے اس میں واقعتاً یہ ہے کہ ان چیزوں کو, ان کے دامن کو اتنا پھیلایا گیا ہے کہ اس میں وہ کل شریعت جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز بن جاتی ہے, اور یہ جو تومار ہے یہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. اس کا رد عمل کچھ لوگوں میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر چیز کی نفی ہی کرے, حالانکہ نفی کی حاجت نہیں. وہ اس شے کی غیر محل ہی جس اعتبار سے بھی ہوگا ظلم ہوگا. اگر آپ نے چیز کو ہٹا کر یہاں سے ادھر رکھ دیا تب بھی ظلم, اور ادھر سے ہٹا کر ادھر رکھ دیا تب بھی ظلم, دونوں صورتیں جو ہے وہ یکساں ظلم کی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ الہام القاء یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن صرف نبی کا الہام یا القاء یا نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے, اس میں کہیں شائبہ غلطی کا نہیں. باقی بڑے سے بڑے ولی کا خواب ہو, القاء ہو اور کش ہو اور الہام ہو, ان سب میں خطا کا اعتبار موجود ہے, وہ کہیں بھی حجت شرعی نہیں بن سکتی. تو فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ فَيَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اب قرآن مجید کچھ اور واقعات کی ڈیٹیل کومٹ کر رہا ہے. اس کے بعد وہ اس غار میں پناہ گزی ہو گئے, اس غار کا اب نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس غار کی سچویشن کیا تھی اور اللہ نے ان کے لیے کیا اہتمام کیا تھا. اور میں اسی بنا پر اس کو کبھی سمجھتا ہوں اس رائے کو کہ وہ غار اللہ ہی نے معین کیا تھا. وہ غار جو ہے کچھ سرکل گردن تھا اور اس کا دہانہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا, جیسے اپنی یہ نارتھ لائٹ شیلز بنتے ہیں کہ کچھ ایسی عمارتیں ہوں کہ روشنی جو ہے وہ اگر شمال کی طرف سے آئے گی تو سیدھی دھوپ تو کبھی پڑے گی نہیں لیکن روشنی جو ہے وہ ملتی رہے گی اور وہ یکساں ملے گی تقریباً پورے دن. یہ نہیں ہوگا کہ طلوع اور غروب, طلوع کے وقت تو دھوپ جو ہے وہ کھا رہی ہے اور غروب کے وقت پھر جو مغرب کی طرف سے آئی ہے تو وہ پھر پریشان کر رہی ہے, بلکہ وہ یکساں سی ایک کیفیت رہے گی اور روشنی جو ہے وہ شمال کی جانب سے ملتی رہے گی. تو غار کا بھی کچھ یہی سچویشن تھی, ایک بڑی کشادہ غار جس کا دہانہ چھوٹا ہے اندر سے بہت کشادہ ہے اور وہ دہانہ جو ہے شمال کے رخ پر ہے جس کی وجہ سے دھوپ کسی وقت براہ راست نہیں آ رہی. اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے کہف کی حالت یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کلی کہف جاتا ہے ان کے اس کہف سے ان کے رات سے داہنی طرف کو. سورج آیا, روشنی جو ہے وہ پڑ رہی ہے لیکن یہ کہ وہ اس رات کے اندر نہیں جا رہی. وَإِذَا غَرَبَتْ, اب مغرب کی طرف سورج ہے تو روشنی جو ہے وہ بائیں طرف پہنچ گئی ہے لیکن غار کے اندر براہ راست جو ہے دھوپ پورے دن میں نہیں آئی. تداور بنا ہے باب تفاعل زیارت سے, زارا یزورو, اور زور کہتے ہیں میلان کو, کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا. تداور الکا سے ہم جاتا یعنی تو وہ جھک کر رہتا ہے, ہٹا ہوا رہتا ہے ان کے اس کہف سے, ان کے غار سے داہنی جانب کو. پیدا غربت, اور جب غروب ہوتا ہے تک لے تو ہوں ترک لے لو ہم, یہ وہ لفظ ہو جائے گا جو میں نے ابھی بولا تھا کنی کاٹنا, اس لیے کہ مقراط کہتے ہیں کیسی کو تک لے جو ہم, تو وہ کنی کاٹتا ہوا غروب ہوتا ہے ان کے اس غار سے بائیں جانب کی طرف. وہم فی فجوت من, اور وہ اس کے کشادہ حصے میں, غار اندر سے کشادہ ہے, اس کشادہ حصے میں وہ آرام کر رہے ہیں, استراحت کر رہے ہیں. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, یہ اس کی حکمت کی ایک نشانی ہے کہ اس نے ان کے لیے کیا استعمال کیا, کس قسم کا غار پسند کیا. وہ غار بھی ایسا کہیں دور افتادہ ہوگا جہاں اندر جھانکتے ہوئے بھی کسی کو خوف آتا ہو, باہر سے دیکھیے تو اندر اندھیرا نظر آئے گا لیکن یہ ہے کہ جو اندر ہے انہیں وہ شمالی جانب سے کوئی روشنی جو ہے وہ مل رہی ہے. دھوپ براہ راست کبھی بھی نہیں پڑی. اجسام کے گلنے سڑنے میں آپ کو معلوم ہے کہ دھوپ کو سب سے زیادہ دخل حاصل ہے. ابھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اجسام کو محفوظ کر لیا جائے تو وہ برف میں رکھ کر آپ اس کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈک جو ہے یہ ان کی کافی دیر تک بقا کا ذریعہ بن جائے. تو یہی ہے وہ اسباب جو اللہ نے وہاں فراہم کر دیے اور یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. من یهد اللہ فهو المهتد, یہ لفظ مهتدی اهتدا سے یہ گر گئی ہے, دال کے نیچے زیر دے کر اس کی ایک علامت کو باقی رکھا. من یهد اللہ فهو المهتد, جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے. یہ گویا کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التفاقاً ایک بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے سوال کیا اصحاب کہف کا, انہیں جواب مل رہا ہے اور وہ چونکہ جانتے ہیں تو انہیں ایک ایک لفظ کی صداقت کا ثبوت مل رہا ہے کہ واقعہ حقیقتاً اسی طور سے تھا. تو وہ ان کے دل میں تو تیر کی طرح جا کر لگ رہی ہے بات, لیکن اے نبی پھر بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ مان لیں. ماننے کا جات دار و مدار ہے وہ توفیق باری تعالیٰ ہی پر اس کا انحصار ہے, اور اس توفیق باری تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے اس بات پر کہ کون ہے کہ جو طالب ہو حقیقت کا اور کون ہے کہ جو جویا ہے زیب کا اور کجی کا. جو تیر کو اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہاں جو طالب ہدایت ہو, جس کی نیت ہو ہدایت اختیار کرنے کی, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دیتا ہے اور اس کی ہدایت میں اضافے بھی کرتا ہے. وَزِدْنَاهُمْ هُدَى, ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا. تو فرمایا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو جائے, وہ خود طالب تھا گمراہی کا. سورہ صح میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا, اور یہ گویا اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو جانا ہے ان کی گمراہی پر. تو فرمایا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جس کو اللہ گمراہ کر دے, یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر تصدیق سخت ہو جائے, اب تم اس کے لیے کوئی ولی, کوئی ہمدرد, کوئی پشپنا ایسا نہ پا سکو گے جو اس کا مرشد بن سکے, اسے ہدایت دے دے, اسے سیدھی راہ پر لے آئے. یہاں لفظ ولی جو ہے مرشد کے بارے میں استعمال ہوا, وہ کہ جو ہدایت دینے والا ہو. جو میں نے کل بھی آیت شاید آپ کو سنائی تھی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہو ہدایت دے دو, یہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے حق میں اس ہدایت کا فیصلہ صادر ہو جائے اور کس کے ذہن اور کس کے اپنے کج طلبی کے اوپر اللہ کی مہر تصدیق ختم ہو جائے، یہ فیصلے وہی سے ہوتے ہیں. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ التفات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ دل گرفتہ نہ ہو کہ انہوں نے یہ سوال پوچھے تھے، چلیے 15 دن کی تاخیر ہوئی، میری ہنسی بھی اڑی، مجھ پہ وہ وقت بھی گزرا کٹھن، لیکن اب وہی بھی آ گئی اور یہ قصے مسئلے ہو رہے ہیں، پھر بھی نہیں مان گئے نبوت اور رسالت کو، تو آپ اس پہ دلگیر اور دل گرفتہ نہ ہو. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کن کو وہ قبول فرماتا ہے اور کن کو وہ مردود بارگاہ رب قرار دے دیتا ہے، اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنا کام کیجئے، ابلاغ اور تبلیغ میں لگے. وَتَعْسَرُوا قَوْمًا وَهُمْ رُقُودٌ، اعقاز جمع ہے یقظان کی یا یقظہ کی، یقظہ کہتے ہیں بیداری کی حالت کو، اور جو جاگ رہا ہو اسے یقظان کہتے ہیں، جاگا ہوا، اور اس کی جمع ہے اعقاز. تَعْسَرُوا قَوْمًا، یہاں یہ جو مخاطب کے سیدھے آئے ہیں پہلے مضارے کے، اور بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے اس سے خطاب ہو رہا ہے، اور حال کی ایک کیفیت ہے کہ جیسے اس وقت بھی یہ صورت موجود ہو. تو یہ در حقیقت تصویر حال کہلاتی ہے ادب میں، کہ کسی واقعے کو آپ بیان اس طرح کریں جیسا کہ اس وقت وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی ڈیٹیل، اس کی منظر کشی اس طرح کر دی جائے گویا کہ اب بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل آپ کے قصب تصور کے سامنے آ جائے. وہ ہے انداز جو یہاں پر اختیار کیا گیا. چشم تصور سے دیکھو، اس وقت وہ اس حالت میں تھے کہ تم کو یہ محسوس کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، جاگتے جاگتے جیتے جاگتے انسان ہیں. وہم رقود، درا حال ہے کہ وہ سوئے ہوئے. رقود یہاں پہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور راکب کی جمع بھی رقود ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، ان پر ایک گہری نیند ہم نے تاری کی ہوئی ہے، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں دلا رہے ہیں، ہمیں کبھی انہیں داہنی طرف کروٹ دلوا دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف کروٹ دلوا دیتے ہیں. گہری نیند ہے، لیکن یہ ہے کہ کہیں ادھر جسے آپ کہتے ہیں وہ کمر کا لگ جانا، کہ وہ شکل بھی نہ ہو، بلکہ جس طریقے سے کہ نرسیں مریضوں کو پہلو بدلواتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. وَقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلو بدلوا رہے ہیں، کبھی داہنی کروٹ اور کبھی بائیں طرف. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، وسیط کہتے ہیں چوکھٹ کو، دہلیز کو، اور ان کا کتا جو ہے وہ دہلیز پر اپنے پنجے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. یہ ایک مرعوب کن صورت حال ہے کہ کوئی بڑی اندھیری سی غار ہے، اس غار میں کچھ لوگ ہیں جو معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ جیتے جاگ کے انسان ہے، ابھی ایک نے کرمٹ بن، اور پھر یہ کہ وہ پوری بات نظر بھی نہیں آ رہی، دھندلا سا ہے اندر معاملہ، اور ایک کتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے پہرے دار کی حیثیت سے دہلیز پر. تو یہ نقشہ ایسا ہے جس کا اب جو نتیجہ نکالا گیا وہ یہ کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. یہ ساری نقشہ کشی کی گئی اس اعتبار سے کہ اگر کہیں تم اس میں دھاکو، طلوع ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر آنا، تو ذرا کہیں کسی غار کے اوپر اس کے دہانے پر سے ہو کر دھکا جائے گا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر کہیں اچانک یہ صورت ہو کہ تم وہاں پہنچ جاؤ اور جھاڑکو وہاں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو ایسی خوفناک کی ایک صورت نظر آئے گی، اور ایسا مرعوب کن اور ڈرا دینے والا نقشہ سامنے آئے گا کہ تم الٹے پاؤں دوڑو گے وہاں سے. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم پر ایک رعب اور خوف کی سی کیفیت طاری ہو جائے. اس میں یہ تعبیریں بھی کی گئی ہیں کہ کوئی شخص اگر اچانک دیکھے گا اس طرح کا نقشہ، تو شاید یہ سمجھے کہ چور ہے، اچکے ہیں، ڈاکو ہے، کون ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور یہ کہ حرکت بھی کر رہے ہیں. تو اگر کوئی اتفاقاً وہاں سے گزر کر انہیں دیکھ بھی لے، تو صورت جو ہے وہ بڑی ڈرامی اور بڑی خوفناک ہوگی، اور ہر شخص اسی کی آپ کسی میں اپنی آپ کے سمجھے گا کہ الٹے پاؤں پھیل جائے. مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بھی اس کی ایک تعبیر کی ہے کہ اس زمانے میں عیسائیت میں یہ غاروں میں جا کر تپسیاں کرنا اور محنتیں کرنا اور بڑے بڑے بڑی وہ مراقبے، یہ سارے بہت عام ہو چکے تھے. اور جس طرح آپ کو ہندوؤں میں یہ سننے میں آتا ہے کوئی سنیاسی، کوئی یوگی جو ہے اس نے کوئی ایک آسن اختیار کیا اور کئی سال وہ اسی آسن پر رہا اور اسی حالت میں وہ سوکھ گیا، بیٹھا ہوا ہے، خاص اس نے حیض بنائی ہے، بیٹھا ہوا ہے، جنبش نہیں کر رہا، وہ سوکھ گیا ہے، اسی حالت میں اس کا مجسمہ کہیں پڑا ہوا نہیں گیا. یا کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا اس کی ایک ٹانگی جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ خشک ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک تعبیر ہے کہ جو بھی وہاں پر غار کے اندر جھانک کر دیکھتا اس وقت تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی راہب ہے پرانے زمانے کے جو اس طریقے سے یہاں پر آئے ہیں اور ان پر اسی طریقے سے موت کی کیفیت ساری ہو گئی. تو اس طرح کا ایک نقشہ خوف کا تھا کہ یا تو یہ کوئی بڑے خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی لاشیں یہاں پڑی ہیں اور یا یہ کوئی اچکے ڈاکو ہے کوئی گروہ ہے ڈاکوؤں کا جو یہاں کسی غار میں پناہ گزی ہے. بہرحال جو بھی کہیں اچانک وہاں جا کر ان کو دیکھتا تو وہاں دوڑتا الٹے پاؤں بھاگتا خوف سے اور ان کے دل کے اندر ایک روح جو ہے وہ پیدا ہو جاتا. وَجَزَالِ کا مسئلہ اب آگے چلیے نیند کتنی ہوئی 200 برس 300 برس جتنی بھی ہوئی اس پر آگے بحث ہوگی. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا وہ جاگے ہوش میں آئے. کزال کا باسلہ ہوں یہ جو لام ہے لام عاقبت کہلاتا ہے کسی چیز کے بعد کسی چیز کا ہونا یہ لازم نہیں ہے کہ اسی لیے جگایا گیا ہو. یعنی جاگنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے آپس میں سوال جواب کیا. قال قائل منہم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبستم کتنی دیر رہے ہو تم اس حال میں کچھ اندازہ ہے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ انہیں بھی اندازہ ہوا ہے کہ ہم کو 2-4 گھنٹے سو کر نہیں اٹھے کچھ زیادہ طویل نیند ہوئی ہے لیکن کتنی ہوئی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا. ایک دن سوئے ہیں یا 2-3 دن سوئے ہیں کتنا سوئے ہیں کم لبستم قالوا لبسنا یوما بعد یوم انہوں نے کہا ایک دن رہے ہوں گے یا دن کا کوئی حصہ یا چند ایام بعد یوم کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ ہم تک چند دن رہے ہوں گے یا دن کا کوئی حصہ رہے ہوں گے یا ایک دن پورا اس حالت میں گزر گیا ہوگا بس اس سے زیادہ کیا ہوا ہوگا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم کہا انہوں نے کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے ہو. اس خامخواہ کے بحث میں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. یہ اب یہاں سے ذرا بعض مفسرین نے تعداد نکالی قال قائل ایک تو کہنے والا ہے پوچھنے والا کہ کتنے عرصے اس حال میں رہے اور قالوا کا اطلاق ہوگا کم سے کم 3 پر تو ان میں سے 3 نے یہ کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں یا چند دن رہے. پھر قالوا آیا دوبارہ تو پھر کم سے کم 3 پر اطلاق ہوگا قالوا کا. یہ جمع جو ہے عربی زبان میں تسمیہ کا صیغہ 2 کے لیے علیحدہ ہوتا ہے اور جمع کا صیغہ جو ہے کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوگا. تو 3 ہی وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کہا چھوڑو اس مسئلے کو اس پہ بات کرنے کا کوئی حاصل نہیں. جو اصل کام کی بات ہے سوچو کھانے پینے کو کچھ چاہیے بھوک لگ رہی ہے اس کا اہتمام کرو. تو 1 جمع 3 جمع 3 7 کا عدد جو ہے وہ یہاں سے نکالا بعد مفسرین سے. اس کی مزید تائید اور توثیق آگے کی ہوگی. ویسے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ ان کی کوئی اہلیت نہیں ہے. نقطے البتہ ہے سوچنے والوں نے سوچا ہے اس لیے کہ ذہن انسانی کی اپنی استاد ہے کہ وہ ان ڈیٹیل کو بھی جاننا چاہتا ہے اور قرآن مجید بھی کچھ اشارے ضرور دے جاتا ہے سوچنے والوں کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. جنہیں ان سے دلچسپی نہیں وہ اس پر سے گزر جائیں گے انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی رہنمائی موجود ہے. اور جن کے ذہن میں وہ مسئلے کی حیثیت سے ہے انہیں نظر آ جائے گا کہ ہمارے مسئلے کا حل تو یہاں موجود ہے. تو قال قائل منہم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبستم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ تو بھیجو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کا سندہ بھر قلم آتا عربی زبان میں چاندی کے لیے بے بارے کے کم ہاض ہی یہ جو سکہ تمہارے پاس چاندی کا ہے یہ دے کر کسی کو بھیجو شہر میں. پھل یو ایوہا اس کا تعامن تو ذرا وہ جا کر اچھی طرح دیکھ بھال لے کہ پاک کھانا لے کر آئے سب سے زیادہ پاکیزہ رزق ملے. مشرکانہ ماحول ہے مشرکین ہے نجس معاملہ ہے لہذا یہاں پہ ذرا ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہاں سے جو کچھ مل جائے یہ آئے. پر ینگ گوڑ یہ نظر جو ہے غور و فکر کے لیے آتا ہے اچھی طرح خاندین کر کے اور دیکھ بھال کر کے کہ کہاں سے پاک رزق مل سکتا ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ رزق مہیا ہو سکے. ایوہا آپ کا تعامل فلیاتکم برزق منہ تو لے آئے اس میں سے ان کے لیے کچھ رزق کچھ کھانے کے لیے شہد. ولیتلطف باب تفاع لطف سے لطف کا لفظ اردو میں مستعمل ہے نرمی ایک ایسا معاملہ کہ جس میں سختی نہ ہو خصولت نہ ہو اس کو لطف کہیں گے. ولیتلطف اور اسے چاہیے کہ ذرا معاملہ کرے نرمی کا کسی سے کسی بحث و نزاع میں بحث و تکرار میں مبتلا نہ ہو جائے. مبادہ کہیں کوئی تکرار اتنی بڑھے کہ وہ پکڑ کر لے جائے کسی قاضی کے ہاں یا جو بھی ان کے ہاں مجسٹریٹ ہو اور وہاں آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز کرنی پڑے کہ یہ کون ہے یہ ان بھگوڑوں میں کا ایک ہے اور وہ سب کو یہاں پر لا کر پھنسوا دے اور ہم سب کو گرفتار کروا دے. تو اس لیے احتیاط ہونی چاہیے. ولی تلطف معاملہ نرمی کا کرے آسانی کا. یہ ہے وہ لفظ جو موٹا لکھا ہوا ہے مصحف نے, اس لیے کہ تعداد الفاظ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا عین نصف. اس میں بھی یہ ہے کہ واو لام یہ اور تے یہ نصف اول میں ہے اور پھر لام اور توے اور تھا یہ نصف ثانی میں. تو اس کو بھی کاٹا گیا ہے کہ حروف بھی گنے گئے ہیں اور حروف کے اعتبار سے یہ تے اور لام کے مابین ہے نصف, کہ اس سے ادھر جو ہے وہ نصف اول ہے قرآن کا اور اس سے ادھر جو ہے لام جو تے کے بعد آیا ہے وہ نصف ثانی کا ہے. ولا یشعرن بکم احدا اور وہ تمہیں خام خواہ تم پر لوگوں کو یا کسی کو مطلع نہ کر دے شعور سے بنا ہے. ولا یشعرن بکم احدا خام خواہ لوگ جان جائے کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو اور اس طریقے سے ہم پکڑے جائیں. انہم ان یظہروا علیکم اس لیے کہ اگر وہ تم پر قابو پا گئے, یہ زہر جو ہے یہ آتا ہے اپنی زبان میں غلبہ پانے کے لیے, وہ جو قرآن مجید میں سورہ صف میں آیا ہے اور مختلف مقامات پر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اظہار کے معنی کسی شے کو غالب کر دینا, ظہر یظہرو کسی شے کا غالب ہو جانا یہ فعل لازم ہے اور اظہر یظہرو کے معنی غالب کر دینا یہ فعل متعدی. اِنَّهُ اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ تم پر غالب آ گئے, اگر انہیں تم پر قابو مل گیا, اگر تم ان کے حدے چڑ گئے, یہ ترجمے آ جتنے چاہے یہ باب وہاں ترجمے کر لیجئے, یا جموکم وہ تمہیں سنسار کر دیں گے. یہی لفظ ہے جو حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا لئن لم تنتہی لارجمنکم واہجرنی ملیا, اگر بعد نہیں آؤ گے میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور دفع ہو جاؤ میری نگاہ کے سامنے سے. فرمایا کہ اگر تم قابو میں آ گئے اور ان کے حدے چڑھ گئے تو وہ بخشنے والے نہیں ہیں, یرجموکم تمہیں وہ سنسار کر دیں گے, اور یعیدوکم فی ملتہم یا وہ تمہیں اپنے دین میں واپس لے آئیں گے, اتنا مجبور کریں گے کہ اگر جان پیاری نظر آئی تو واپس آؤ اسی آبائی دین میں, اور اگر تم ڈٹے رہتے ہو اپنے باطل پر تو سنسار ہونا قبول کرو. ولن تفلحوا اذن ابدا دیکھیے یعیدوکم فی ملتہم کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ اس سے اتنی نفرت ہے انہیں, انہوں نے کہا اگر یہ ہو گیا تو پھر تو فلاح کبھی بھی نہ ملے, اگر واپس دین میں چلے گئے فلن تفلحوا اذن ابدا پھر کبھی وہ فلاح اور کامیابی اور فوز اور رس جو ہے وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. یہ جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی علامت میں سے یہ ہے کہ ایک انسان اسلام سے ایمان سے کفر میں لوٹنے کو اتنا برا سمجھے جیسا کہ آگ میں ٹھوکا جانا, جب تک کہ اتنی اس کے اندر طبیعت میں نفرت اور ابا پیدا نہ ہو جائے کفر سے, اس وقت تک ایمان کا تحقق نہیں ہوتا, ایمان کا اس بات صحیح طور پر نہیں. تو ان کی کیفیت وہی ہے اور یعیدوں کو مرا ان تفلح اذن ابدا یا پھر وہ تمہیں مجبور کریں گے اعادہ کرنے پر کہ لوٹ آ ان کے دین میں. ملت کا لفظ یاد نوٹ کیجئے, ملت کا لفظ جو ہے وہ دین کے لیے ہے, طریقے کے لیے, کیش کے لیے. اردو شاعری میں آ کر خاص طور پر علامہ اقبال کے ہاں یہ قوم کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے لفظ, حالانکہ ملت کا جو عربی کی اصطلاح ہے قرآن مجید کی وہ قوم کے معنی میں نہیں, یہ مجموعہ افراد کو نہیں بلکہ کیش اور مسلک اور مذہب کو ڈینوٹ کرتا ہے. اور یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا اور اس صورت میں تو پھر فلاح اور فوز اور رشد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرومی ہو جائے گی. وکذالک اثرنا علیہم اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کو ان پر, لوگ مطلع ہو گئے. یہاں بھی اب قرآن نے ساری ڈیٹیل چھوڑ دی واقعے کی کہ کس طرح وہ گئے اور وہ 200-300 سال پرانا سکہ جو ہے وہ غور کیا گیا, یہ کہاں سے لائے, کوئی دفینہ مل گیا کہیں یا کہیں اور کیا صورت ہے, تحقیق ہوئی, چھان بین ہوئی, وہ جو پھر پڑے ہوئے تھے وہ نکالے گئے, وہ جو ان کے حالات کہیں لکھے ہوئے رکھے تھے نیشنل میوزیم میں اور معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں, اور پھر وہاں تک ان کے غار تک وہ آئے اور ان کو اطلاع مل گئی. وَكَذَٰلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ اچانک یہ بات سامنے آئی, یہ ہے وہ 200-300 برس پہلے جو لوگ چلے گئے تھے اور جن کی کوئی خبر نہیں ملی تھی, جو اس وقت جو حالات تھے ان کے اعتبار سے جان بچانے کے لیے, اس لیے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا, وہ شرک سے بیزاری ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی, توحید خالص پر ان کا موقف قائم ہو گیا تھا, اس لیے وہ جان بچانے کے لیے گئے تھے, یہ ہے وہ لوگ جو اب مل گئے. کذالک اثرنا علیہم لیکن قرآن جو ہے اب اس کا وہ پہلو کہ جو سبق اس کے اندر مضمر ہے، جو عبرت پذیری کا پہلو ہے اسے دوبارہ کر رہا ہے. اس کو اس نے آپ کی امیجنیشن کے حوالے کر دیا کہ وہ تو کیا ہوا ہوگا. اس کے اندر ڈیٹیل جو ہے ہر انسان جو ہے اپنے عقل عام سے وہ پورا نقشہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں کھینچ سکتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کا جو اصل نتیجہ ہے جس پر توجہ مرتکز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یعلمون ما وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، تاکہ یہ بات ان پر منکشف ہو جائے کہ ساتھ جو ہے وہ لازمًا آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کا وعدہ حق. ان واقعات جو تفصیلی اس کے بیان کیے گئے ہیں روایات، ان میں بیان کیا گیا کہ اس وقت شہر میں باعث بادل موت کے بارے میں بڑا جھگڑا ہو رہا تھا. یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ ویسے تو دین وہی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی وہی تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی وہی تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دین میں تو کہیں کوئی فرق نہیں، شریعتوں کا فرق رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایمان بالآخرت پر جس قدر زور قرآن مجید میں ہے اور اس ایمان بالمعاد کو جتنا نمایاں قرآن نے کیا ہے اتنا زیادہ زور ثابت کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا. تورات جیسی کچھ بھی اب موجود ہے، محرف فہرست شدہ، اور انجیل جیسی بھی کچھ موجود ہے، تو آخرت پر وہ زور، جنت اور دوزخ کا وہ بار بار کا ذکر، اور شدائد و مسائل جہنم کے، اور وہ نعمتیں کہ جو جنت میں اللہ نے فراہم کی ہیں، ان کی تفصیلی ذکر نہیں ملتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ اتنا قوی اس وقت موجود نہیں تھا، اور کوئی بحث و تمہید ہو رہی تھی، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی وہ سارے شعر ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں. نام کے مسلمان کہلانے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ڈھکوسلا ہے، خام خواہ کا ڈراوا ہے، کوئی آخرت واخرت دوبارہ اٹھنا یہ اٹھنا یہ ممکن ہی نہیں. وہ بھی جو کہتے ہوں گے اس درجے میں ایک نظم اللہ اندر وما نحن بمستعقلین، اب بات آتی تو ہے خیال میں کہ شاید ہو جائے اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس پر یقین تو نہیں ہوتا. کیسے یقین ہو، بہرحال آنکھوں دیکھی بات نہیں جس پر یقین کیا جائے، اور کسی نے واپس آ کر بتایا نہیں، جو ایک دفعہ اس گڑھے میں ہم نے اتارا وہ واپس آیا نہیں، تو کیا معلوم کہ بعد میں کیا ہے. اب تو آرام سے گزرتی ہے اور عاقبت کی خبر خدا جائے. یا یہ ہے کہ شفاعت باطلہ کے سارے شعر آپ کے یہاں موجود، کسی طریقے سے نہ ہوں ابنا اللہ واؤ ہوں، یہ آپ کے رگوں پہلے فرار کر چکا ہے، سیوں فرو لگا، یہ ہمارے ذہن پر چھاپ اس کی موجود ہے. اور یہ کہ اللہ وہاں بخشنے والا ہے، وہ بڑا بخشنہار اور وہ تو نقطہ نواز ہے، یہ آپ کے یہاں موجود. تو اسی طرح کی کوئی فضا تھی کہ جس میں بحث ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اصحاب کہف کے ظہور کو ان لوگوں کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل بنا دیا کہ اگر 200-300 سال تک کوئی شخص یا چند اشخاص اس حال میں رہ سکتے ہیں کہ ان کے جسم جھوکے تو رہے ہیں، ان کے اندر کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، جو اللہ اتنا قادر ہے وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ جسم جو ہے وہ بالکل مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے تو ان کو دوبارہ زندہ کر دے. وہی دلیل جو قرآن مجید بار بار لاتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہیں ایک نطفہ تھی، اس سے کیا کیا بنایا. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اب یہ یوں سمجھئے اس ڈرامے کا ایک چوتھا وہ منظر سامنے آئی اپنی نگاہوں کے، وہ اصحاب کہف آئے، اور تفاصیل جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اب یہی رہنے دو، وہ اپنے اسی کہف میں رہے، ان کے لیے اب اس دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ مگن رہے اپنی اسی حالت کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت جاری کر دی، اور وہی ان کا ایک مقبرہ بن گیا، وہی کہف جو ہے وہ ان کا ایک مستقل مقبرہ بن گیا. اب ان کے مابین ایک اختلاف رونما ہوا، جیسا کہ ہوتا ہے دنیا میں بالعموم کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی واقعے کا جو صحیح نتیجہ ہے وہ نہیں نکالیں گے، الٹا نتیجہ نکالیں گے ہمیشہ، بجائے اس کے کہ اصحاب کہف کے اندر جو عظیمت تھی، جو صبر و ثبات جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، توحید جس پر وہ ڈٹے رہے، اب اس کا ایک نمونہ جو ان کے سامنے آیا اس سے ان کے اندر بھی عزم پیدا ہوتا، ارادہ پیدا ہوتا، حق پرستی کا جذبہ ابھرتا، حق کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ ابھرتا. اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بزرگ تھے، اب ان کا ایک بڑا شاندار مقبرہ تیار ہونا چاہیے، ان کو پوجنا شروع کر دو. ہمیشہ دنیا میں یہی ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام کو پوجو، یہ نہیں کہ ان کی تعلیم کیا تھی، وہ کیا دعوت دیتے رہے، زندگی بھر انہوں نے کیا کیا. حضرت حسین کو پوجو، ان کے بناؤ مقبرے اور مقبروں کی تمثیلیں، اور ان کی شکلیں لے کر سڑکوں کی سڑکوں کے اوپر گھومو، اور ان پر کچھ نیاز چڑھاؤ، کچھ نظریں چڑھاؤ اور پیسے پھینکو، بس یہ ہے حضرت حسین سے تعلق کا وہ تقاضا جو لوگوں کے سامنے آ جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر کس طریقے سے صبر اور ثبات کا مظاہرہ کیا. جو بھی ان کی رائے تھی, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے. آخر اس وقت بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان کے موقف سے اختلاف کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ کیا کہیں گے, جو اس امت کے حبر ہیں, حبر الامہ, قرآن کے سب سے بڑے عالم جو ہے, جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین, وہ بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو آخری وقت بھی جب نکل رہے تھے حضرت حسین, تو دوڑتے ہوئے ساتھ چلے ہیں, روکا خدا کے لیے رک جاؤ, اور اگر جانا ہی ہے تو اہل و عیال کو ساتھ لے کے نہ جاؤ. تو اختلاف رائے اس وقت بھی ممکن تھا اور اب بھی ممکن, لیکن یہ ہے کہ جو شخص بہرحال مغالطے میں ہو یا اس کی رائے صحیح ہو, وہ جس چیز کو حق سمجھ رہا ہے اس پر ٹس جائے اور اپنی جان دے دے, یہ تو کم سے کم سبق ہے جو ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ماتم حسین ہوگا, عزاداری حسین ہوگی, حسین کے وہ مقبرے بنائے جائیں گے, ان کی جالیاں سونے کی اور چاندی کی بنائی جائیں گی, اور ان کے اور ائمہ جو ہے ان کی نسل میں جو اور کچھ لوگ پیدا ہوئے, ان کی وہ جالیاں جو ہیں وہ جالیوں کو پکڑ کر اور سلام کر دینا, یہ تو ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کا اسوہ, ان کے نقش قدم پر چلیں, ان کا اتباع کریں, جو ان کی زندگی کے اندر تھا اس کو اپنی زندگیوں میں لائے. یہی معاملہ ہوا اصحاب کہف کے ساتھ, اس لیے کہ زمانہ جو بہرحال یہ مسیحی تاریخ کا جو اضمحلالی اور انحطاطی دور ہے وہ دور ہے. اصحاب کہف نے جو عظیمت کی اور صبر کی اور ثبات اور استقلال کی مثال پیش کی وہ ان کا اپنا معاملہ, لیکن ماحول میں کیا ریز یتنازعون بینہم امرہم, اب وہ ان کے بارے میں جھگڑے میں مبتلا ہو گئے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا, تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ ان پر ایک بڑی شاندار عمارت بننی چاہیے, مقبرہ بڑا تعمیر کرو, وہ زیارت کا بنے اور یہ اب بنے, یہاں پر لوگ جو ہے یہاں آیا کریں, زیارت کیا کریں, منتیں مانا کریں اور یہیں پر چڑھاوے چڑھا کریں, اس لیے کہ بڑے بزرگ, اس میں کوئی شک نہیں, جنہوں نے اسلام اور ایمان کی روش اختیار کی اور ڈٹے رہے, اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف ایمان کے لیے, اور تو کوئی ان کے لیے معاملہ نہیں تھا, وہ غار میں آئے اور اللہ نے ان کی بزرگی کو اتنا ظاہر کیا کہ 300 برس یا 200 برس جتنی بھی مدت تھی وہ یہاں رہے اس حالت میں, تو بہت بڑے بزرگ تھے. اب ان کا اتنا ہی شاندار مقبرہ بننا چاہیے. بنیاد دونوں معنی میں آتا ہے, عمارت کے معنی میں بھی اور دیوار کے معنی میں بھی. یہ میں واضح کروں گا کہ اس سے دو نتیجے کیا نکلتے ہیں. رب و معلوم و بہم, ان کا رب ان سے خوب واقف ہے, ان کا مقام اور مرتبہ اس کو معلوم ہے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, وہ جو غالب آئے ان میں, وہ جو ماحول میں لوگ تھے, دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے, ایک نے کہا کہ مقبرہ بناؤ یا کوئی دیوار کھڑی کر دو, یہ دونوں رائے ہیں اور دونوں تعبیریں اختیار کی گئی ہیں اور اس کے نتیجے مختلف نکلتے ہیں. اور ایک دوسرا گروہ تھا جو غالب آیا, اس نے کہا کہ نہیں, اب ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے, معبد بنائیں گے اور یہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کریں. ان میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لیجئے. ایک رائے تو یہ اختیار کی گئی اور میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان میں سے کس کو ترجیح دی جانی چاہیے. ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلے گروہ کی یہاں تعریف کی جاتی ہے, وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ خدا کے بندو, یہ 6 خدا کے بندے, ان کا مقام اور مرتبہ انہیں معلوم ہے, لیکن اب ان کو معبود نہ بنا لو من دون اللہ, ان کے غار کے آگے دیوار چن دو, اللہ جانے وہ جانے, بس اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہ کرو. اور ان لوگوں کا معاملہ جو ہے اس کے بعد جو غالب آئے, انہوں نے کہا نہیں, یہاں ہم مسجد بنائیں گے, معبد بنائیں گے, اور یہ جو چیز ہے یہ مقام ذم میں آ رہی ہے, جیسا کہ حضور نے فرمایا متعدد روایات میں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود اور نصارا پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا اور وہیں معبد تعمیر کر لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ شرک کی اور بت پرستی کی صورتیں جو ہے وہ پیدا ہو گئی. تو اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ مسجدیں اور معبد جو ہے بڑے بڑے تعمیر کیے جائیں مقبروں پر, یہ پسند نہیں کیا گیا. ایک رائے یہ ہے کہ جو پہلے تھے انہوں نے کہا مقبرہ بنائیں گے, بڑی شاندار یادگار تعمیر کریں گے, اور دوسرا جو حق پر گروہ تھا اس نے یہ کہا کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے, وہ بھی بندے تھے اللہ کے اور ہم بھی اللہ کی بندگی کے لیے یہاں ایک عمارت تعمیر کریں گے. تو یہ دو تعبیریں ہیں, دونوں کا حاصل یہ ہے کہ گروہ دو گروہوں میں منقسم ہو گئی قوم. ایک وہ کہ جن کے اندر انہی کو معبود بنا لینے کا دائیہ تھا, اور ایک وہ کہ جو حق پرست تھے اور جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرو اور اس بات کے آگے دیوار چن دو اور بس اس پر اتفاق کرو, وہ جانے ان کا رب جانے, اللہ اعلم بہم. تو یہ دونوں رائے موجود ہیں. اس کے بعد جو اختلاف ہے ان کی تعداد کے بارے میں فرمایا, سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, یہ انقریب کہیں گے کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، یہ سب یہ غیر میں اٹکل پچو تیر چلانے والی بات ہے، یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، انہیں کوئی علمی اور کوئی یقینی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے اپنی رائے کے لیے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے تعداد میں، تین تھے اور چوتھا کتا تھا، یا پانچ تھے اور چھٹا کتا تھا، یا سات تھے اور آٹھواں کتا تھا، اللہ خوب جانتا ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کی اصل تعداد کو نہیں جانتے مگر موجود ہیں کچھ لوگ، فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرہ، تو ان معاملات میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہی کے مساعدت سے ہر قاری اور ہر سامع قرآن مجید کا وہ اس حکم کا مخاطب ہے، اس نہی کا، فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرہ، ان چیزوں میں سطحی سے کسی بحث و گفتگو کے سوا اس کو موضوع نہ بنائیے۔ ممارات کہتے ہیں بحث و مناظرے کو، ان موضوعات کو بحث و مناظرے کا موضوع نہ بنائیے۔ ولا تستفتیہم منہم احدا، اور ان کی تعداد کے بارے میں کسی سے کوئی سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ اہمیت اختیار کرنے والی بات نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ہو کہ جس نے ایمان پر اور توحید پر اس صبر اور ثبات کا مظاہرہ کیا ہو تو اصل چیز تو یہ، اور اگر دس ہو، بیس ہو، تیس ہو تو کون سا فرق واقع ہو گیا۔ تو اس میں قرآن کا رخ تو یہی ہے، جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا، کہ ڈیٹیل کی کوئی اہمیت نہیں، جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ مسجد میں پیش آئے، مغرب میں پیش آئے، شمال میں آئے، جنوب میں آئے، واقعے کا جو مورل لیسن ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھو، اس سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے اس پر توجہ مرتکز کرو، اور وہ تین دے کے پانچ دے کے سات سے اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں سب صحیح سا اس کو موضوع بنا بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، تو ایک اس کے اندر مستحب ہونے کا پہلو بھی پیدا ہو گیا کہ باہر آ گئی ایسی چیز بھی نہیں کہ اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سرے سے ممنوع ہے، حرام ہے، ان معاملات میں کوئی غور و فکر کرنا یا کوئی بحث و نظر جو ہے وہ سرے سے مطلوب نہیں۔ ولا تستفتیہم منہم احدا، ایسی بات باہر آج نہیں ہے کہ بہت کھوج لگایا جائے۔ ولا تمہارے فیہم الا مران ظاہرہ، اور اس میں بحث و نظر جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، سب ہی کا کوئی معاملہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہیں سے نکالا ہے محققین نے سات کے حصے کو دوبارہ، ایک تو سات کا ہی سوال نکلا کہ ایک نے سوال کیا، تین نے ایک جواب دیا، تین نے ایک جواب دیا، تو کم سے کم سات بنتے ہیں، سات سے کم کا کوئی سوال نہیں۔ آلو میں پانچ بھی ہو سکتے ہیں، دس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم تین، تو کم سے کم اس عدد جو وہاں سے نکلا وہ سات کا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ دو رائے قرآن نے نقل کی اور ان میں ایک کو واؤ نہیں لائے، یہ واؤ جہاں کہیں آتا ہے وہ ایک حتمیت کے لیے آتا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ نہیں ہے، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ نہیں ہے، لیکن تیسری رائے کو بڑے وثوق کے ساتھ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ایک حرف کا اضافہ کر کے اس میں ایک اشارہ کر دیا گیا کہ یہ ہے قابل وثوق رائے ان تین رائےوں میں سے جو پیش کی گئی۔ اور سب سے زیادہ فیصلہ کن بات یہ کہ پہلی دو رائےوں کے بعد تو کہا رجمن بالغیب، یہ یوں غیب کے اندھیرے کے تیر چلا رہے ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں ہے، تیر تکے ہیں ان کے، لیکن تیسری رائے کو اس سے نکال لیا، رجمن بالغیب کے بعد فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اس کی تردید نہیں کی۔ پہلی دونوں راؤں کے بعد تو کہا کہ یہاں پر یہ سارا تیر تکے ہیں، کچھ ان کے پاس علم حقیقی موجود نہیں، لیکن آخری رائے پر ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا، اگرچہ رخ اپنی بات کا وہی رکھا جو قرآن کا اصل رخ ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان میں زیادہ بحث و نزاع کا کوئی فائدہ نہیں، اصل پہلو جو ہے وہ یہ نہیں ہے قابل توجہ۔ بہرحال اگر کوئی کرتا ہے توجہ تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں، اس میں اشارے بھی رکھ لیے گئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کپن نے فال اینڈ ڈیکلائن آف دی رومن امپائر میں وہ جو سیون سلیپرز کی کہانی نقل کی، سات سونے والے، اور وہیں ایفیسس کے آس پاس سات قبریں بھی کہتے ہیں کہ ملی ہیں، کہ وہاں وہ ایک بنایا گیا ہے معبد باز میں، کہ ایک تو ورجن میری حضرت مریم کی قبر بنائی گئی ہے بطور علامت، جیسا کہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی قبریں بناؤ اور ان کو پوجو، ان پر چڑھاوے چڑھاؤ، اگر بت کی تمثیل نہ بنائی تو تم نے قبروں کو پوج لیا،
تو وہاں بھی سیون سنز، سات بیٹے اور ورجن میری، ان کی ایک وہاں پر خبریں بھی ملی ہے کئی آثار قدیمہ میں. تو یہ سات کا حصہ جو ہے وہ کتن کی اس کہانی میں بھی کہ جو وہاں سے چلی آ رہی ہے روایات، جیسی کہ ہوتی ہے قوموں کے اندر جو روایات نسل بعد نسل زبانی چلتی ہے، اس میں سے جو قصے نقل کیے ہیں ان میں وہ بھی سات کا ہی حصہ موجود ہے. اور قرآن مجید میں بھی دو مقامات سے محققین نے یہی سات کا حصہ نکالا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. اب یہاں معاملہ ذرا کٹھن شروع ہو رہا ہے. بعض چیزیں ہیں کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لفظ استعمال کروں، گرفت کہوں تو بھی سخت لفظ ہے، کوئی اور لفظ روک تو کسی طرح کی، لیکن یہاں بنیادی طور پر جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے واضح کیا، ایک بات سمجھ لیجیے، قرآن مجید میں کہیں کہیں الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اعتراض کا رخ ہے حضور کی طرف اللہ کا، کچھ چیزوں پر ٹوکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، یوں نہ کیجیے، یوں کیوں کیا، اف اللہ علما عدنتا، اف اللہ علم عدنتا لہو، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی. یا کہیں کسی اور پہلو سے آبا کا مطلب اللہ جا علامہ بلا ادری کا لال لہو یا زک کا اور یا زک کرو فتن فا ذکر اما منستم نہ بانتا لہو تبدا وما علیہ کا اللہ یا زک کا وہ اما من جا کا یس آ وہ ہوا یکشا پانتا ہن ہو تلا. اب اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، حضور کو بار بار انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، سرداران قریش کو بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان سے گفتگو کر رہے تھے، حضور کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بات مان لے گا تو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اس سے بڑی برکت ہوگی، آسانیاں پیدا ہوگی، ایک پشپناہی جو ہے حاصل ہو جائے گی کسی سردار کی، چودھری کی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ طائف سے گئے تھے تو وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مان لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان جو ستائے جا رہے ہیں بری طرح مکے میں، ان میں سے کچھ کے لیے یہاں پر کوئی جائے پناہ بن جائے جہاں پر وہ بیٹھ سکے، کسی کی پروٹیکشن میں، کسی کی تحفظ میں. تو حضور کے ساتھ یہ لگتا تھا کہ یہ آپ کو ناگوار گزرا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بار بار اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، جس کی وجہ سے ذرا تیوری پر کچھ بل پڑ گئے، لفظ کوئی نہیں نکلا زبان محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر ذکر فرما دی، اب اللہ رخ موڑ لیا، تیوری پر بٹ ڈال دی، انجاہ العمى کہ ایک اندھا آیا ان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، مما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرا. آپ کو کیا اندازہ ہے شاید کہ اسے یہ ذکر اور نصیحت فائدہ پہنچائے اور اسے آپ کے بات سے اور آپ کی صحبت اور گفتگو سے فائدہ پہنچے. تو جو لوگ اعراض کر رہے ہیں، جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکار کر رہے ہیں، اور جو خود آئے ہیں طالب ہدایت بن کر، جن کے اپنے دل میں ایک جذبہ ہے تزکیہ حاصل کرنے کا، ان کی طرف سے آپ محبت اختیار فرما رہے ہیں، کل آئے کا لکھیجے. تو یہ ایک صورت حال میں نے واقعہ پورا بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ اب آ رہا ہے آگے، کسی کا ہم مضمون ایک معاملہ جو ہے اب آگے آ رہا ہے. تو یہ پورا رکوع جو ہے تقریباً اس میں آپ دیکھیں گے کہ مضامین میں التفات اور خطاب ہے حضور کی طرف، اور بات بڑی اہم ہدایات دی گئی، اور آخری ایک بحث جو ہے وہ اصحاب کہف کی بھی اس میں آ جائے گی. میں یہ واقعے کے طور پر عرض کر چکا ہوں پہلے ہی، جو میں نے وہ شان نزول کی روایت آپ کو سنائی تھی، کہ جب یہ امتحانی سوالات حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو حضور نے فرما دیا اس اطمینان پر کہ جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، میں پوچھ لوں گا، رات کو آئے ہیں میں پوچھ لوں گا اور بتا دوں گا، لیکن یہ کہ 15 دن تک وہ وحی کا سلسلہ منقطع، حضرت جبرائیل نہیں آ رہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی آکورڈ پوزیشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے 15 دنوں میں، تالیاں مٹی ہوگی، بغلیں بجائی گئی ہوگی، حضور پر سکے کسے گئے ہوں گے، بس وہ رہ گیا سارا معاملہ وحی کا، نبوت کا سکی گم ہو گئی. اور وہ معاملہ جو ہے جیسا کہ کہا تھا ام جمیل نے، چند دن وحی کا سلسلہ بدلا تو یہ حضور کی چچی ام جمیل، اس نے کہا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا، وہ شیطان جو تمہارے سر پر مسلط تھا چلو شکر ہے گیا، آفت جو ہے نصیب ابود بنائے بنے بخیر گزشت. تو عالم واقعہ میں اس طرح کی صورت حال کو ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ کس قدر یہ کوف کے عالم میں 15 دن گزرے ہوں گے، پھر یہ وحی آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہدایت آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز نہ کہنا کبھی یہ کہ یہ کام میں لازماً کل کر دوں گا. انہیں افعالوں نہیں ہے، ذرا نوٹ کیجیے گا اس کو، لفظ کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. افعلو جو ہے وہ فعل ہے, فعل مضارع, میں کل یہ کام کروں گا. عربی زبان میں جب جزم اور یقین اور حتمی اور قطعیت ظاہر کرنی ہو تو ضرور کروں گا, تو بجائے فعل مضارع لانے کے اس کو فاعل کی شکل میں, انی فاعل ذلك غدا. یہ چونکہ اسم ہے, فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے اور اسم جو ہے وہ دائم ہے, یہ اس میں فاعل ہے, میں کرنے والا ہوں, کل گزرنے والا ہوں اس کام کو کل. یہ ہر جس کبھی نہ کہنا, لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ, مگر ہمیشہ ایک استثناء ذہن میں رکھا کرو, زبان سے ادا کیا کرو, ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو, الا ان یشاء اللہ. یہ ہے وہ لفظ جو ہماری مجلسی زندگی میں جیسے سبحان اللہ ہے, جیسے الحمدللہ ہے, جیسے ماشاء اللہ ہے, اسی طریقے سے ایک ہماری مجلسی زندگی میں مسلمان تہذیب و تمدن کا جزو لا ینفک بن گیا ہے انشاءاللہ. میں کل جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ, میں کل جاؤں گا انشاءاللہ, کل یہ ہو جائے گا. یہ بار بار جو ہماری زبان پر آتا ہے, یہ در حقیقت یہ چند الفاظ وہ ہے کہ جو ہمارے پورے فکر اور سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں. ہمیں یہ یقین ہے کہ فاعل حقیقی وہ ہے, اسباب و وسائل جو ہے ان پر تکیہ, ان پر دار و مدار نہیں, بلکہ اصل میں مسبب الاسباب پر آپ کا پورا دار و مدار اور توکل ہونا چاہیے. کار موجود ہے اور بالکل ٹھیک ہے, پیٹرول سے ٹنکی جو ہے وہ فل ہے اور بالکل گاڑی صحیح ہے, میں صبح اٹھوں گا, گاڑی سٹارٹ کروں گا, چلا جاؤں گا. معلوم ہوا کہ آپ کا سارا توکل اور اعتماد جو ہے وہ اس کار پر ہے, اس پیٹرول پر ہے, وہ جو ایک آتی قانون چل رہا ہے اس پر آپ کا سارا تکیہ ہے اور بھروسہ ہے, اور آپ بھول گئے کہ کوئی اور ہے وہ سب بے الاسباب, کہ جو جب چاہے اس سلسلے اسباب کی لڑی کو کہیں سے کاٹ لے اور وہ سلسلہ جو ہے اسباب موجود ہو اور پھر بھی ان میں تاثیر نہ ہو. جو میں نے کل آپ کو الفاظ سنائے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ, فاعل حقیقی مؤثر حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اگر یہ چیز ذہن میں ہے تو ہر وقت ہے, خیال ہے, ارادہ ہے, یہ کام کرنا ہے, لیکن یہ کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس کی مشیت ہے, اس کا اذن ہے, اس کی مرضی ہے, جس پر دار و مدار ہے ہر شے کا, اسباب و وسائل پر نہیں. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذكر ربك اذا نسيت, اگر کہیں بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو. اگر فوراً ذہن متوجہ ہو جائے کہنا بھول گیا تھا, وہ ارادہ تو تھا اور کہہ گئے بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے, لیکن جب بعد میں یاد آئے رب تو کہو کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَ لِرَبِّي لِهَا أَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, تو یہ کہو کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس سے بھی قریب تر کسی راستے کی طرف رہنمائی کر دے, رشد اور ہدایت کے اعتبار سے کامیابی کی کوئی اور سبیل ہو کہ جس کو کھول دے میرے لیے. میں کیوں جذب کے ساتھ یہ کہوں کہ یہی راستہ ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے, غور کیجیے اس پر. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہی کام ہے, جو ہی کرنا ہے, تو گویا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے وہ علم کلی ہے, ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ اسی میں خیر ہے. حالانکہ یہاں بھی دعویٰ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ خدائی کا دعویٰ ہو جائے گا. آپ کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر راہ آپ کے لیے کھول دے, اس سے کہیں اور جو یقینی اور حتمی رائے ہو نتیجے تک پہنچا دینے والی وہ آپ پر واضح کر دے. لہذا کبھی بھی حتمیت کے ساتھ کوئی بات نہ کرو, ہاں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, اور اگر اللہ کو اس سے بہتر کوئی شے مطلوب ہے میرے لیے تو اللہ اس کا راستہ کھول دے گا. میں یوں کیوں سمجھوں اور کیوں معین کروں کہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں بہتری ہے؟ یہ مضمون جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جو ہے جلد باز, اس جلد بازی کی وجہ سے وہ خیر مانگتے مانگتے اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے. اسے پتا نہیں کہ اس میں شر ہے, لیکن اپنی وہ محدود علم کی بنا پر سمجھ رہا ہے کہ خیر ہے, اور دوسرے یہ کہ جلد بازی اس کے اندر ہے, وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی پہنچ جاؤ, لہذا چھلانگ لگاتا ہے, اور اس چھلانگ ہی میں نہ معلوم کتنی محنتوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے. اس لیے کہ وہ جلد بازی میں وہ چھلانگ لگائی اور اس چھلانگ کو دیکھا نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اور سارے کیے کرائے کو ختم کرا لیا, اس پر پانی پھروا لیا. تو یدعو الانسان بالشر دعاء ہو بالخیر, کسی وقت وہ دعا کر رہا ہوتا ہے پروردگار یوں کر دے, حالانکہ یوں کرنے میں اس کے لیے خیر نہیں ہے, شر ہے, اسے کیا معلوم. اصل تو ہبو سے یہ ہوا شر لکم, وَاَتَعَمْ تَكْرَهُمْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو, اور کسی چیز کو ناپسند کرو ذرا حالے کہ اس میں خیر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اسی کی بنیاد پر دعا استخارہ ہے جو حضور سکھایا کرتے تھے صحابہ کو, اسی اہتمام کے ساتھ جس اہتمام کے ساتھ کہ قرآن مجید سکھاتے تھے کہ پروردگار میں تیرے علم کے حوالے کرتا ہوں اپنے معاملے کو. اللہم انی استخیروکا بے علم کا واستقدروکا بے قدرت کا واسألوکا من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. تجھے کل قدرت حاصل ہے, مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. تیرے پاس علم کامل ہے, میرے پاس کوئی علم نہیں. لہذا تیری قدرت اور تیرے ہی علم کے حوالے کرتا ہوں معاملے کو, جس میں میرے لیے خیر ہو اسی کا فیصلہ حاضر فرما دے. یہ ہے وہ مضمون کہ اول تو یہ کہ کوئی حتمی اور قطعی ارادہ کیا ہی نہ کرو, کیا اگر کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی راستہ تمہارے لیے کھولے ہوئے ہو. یہی بات آئی ہے حضور نے فرمایا دعا کے حق میں کہ جب بھی کبھی بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے, اگرچہ اس کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں. کبھی تو جو چیز بندہ مانتا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے, اس لیے کہ وہی اس کے حق میں بہتر ہے, خیر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگتا ہے وہ تو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا, اللہ اس سے بہتر کوئی چیز اس کو دے دیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس کا دینا بھی قرین مصلحت نہیں, اور کوئی اور چیز بھی اس وقت فوری طور پر جو ہے اس کا بدل نہیں بنتی, تو اس کو آخرت کا ایک اثاثہ اور سرمایہ بنا لیتا ہے, وہ ایک دولت بن جائے گی آخرت میں, عاقبت میں. دعا کا کوئی لفظ کبھی ضائع ہونے والا نہیں. تو فرمایا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. میری سمجھ میں بات یوں آئی ہے, لیکن کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی راستہ میرے لیے کھول دے, اور میں تو یوں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہوگا تبھی جب کہ اللہ کرے گا. یہ ہے در حقیقت توحید, یہ ایک ذہنیت ہے, یہ طرز فکر ہے, یہ ایک نقطۂ نظر ہے, یہ ایک انداز ہے انسان کے سوچنے کا. اگر یہ ہے تو توحید ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو سارا دار و مدار اور سارا یقین اور سارا ایمان اور سارا توکل جو ہے وہ در حقیقت مادی اسباب و وسائل پر یا اپنے عقل و فہم پر ہے. میرا دین ابھی منتقل ہوا, غور کیجئے ذرا تاریخ ایک سیرت کے مسئلے کے اعتبار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے حالات میں دیکھا کہ مایوسی نظر آئی. آپ نے اپنے ذہن میں ایک راستہ پیدا کیا کہ میں اب کوئی راستہ تلاش کروں, جاؤں طائف جاؤں, شاید کہ اللہ تعالیٰ وہاں حالات بہتر پیدا فرما دے. اللہ کے علم میں, علم قدیم میں دوسرا راستہ کھلا ہوا موجود ہے. وہ راستہ خدا کو کھولنا ہے, بغیر اس کے کھولنا ہے کہ حضور وہاں جائے. مدینہ منورہ کے 6 افراد آ گئے, بیعت ہو گئی, اگلے سال 12 آ گئے, بیعت ہو گئی, حضور ابھی گئے بھی نہیں. کہاں تو آپ گئے, بنفس نفیس طائف خود تشریف لے گئے, اور وہاں کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کو معلوم. جس طریقے کے شدید ترین حالات آپ کو پیش آئے, کسی ایک نے بات مان کر نہ دی, اور کہاں وہاں 6 چل کر آ رہے ہیں, پھر 12 آ رہے ہیں, پھر 72 اور 3 اور 75 آ رہے ہیں, 12 نقیب مقرر ہو گئے. ایک حضور کا غلام چلا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تبلیغ کر رہے ہیں قرآن کی, اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے ایمان لے آئے, اوس اور خزرج دو ہی بڑے قبیلے ایمان لے آئے. تو یہ ہے عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. نہ معلوم اللہ کہاں سے راستہ کھول دے, یہ یقین رکھو اللہ پر. باقی یہ ہے کہ ثابت قدم رہو, حوالے اس کے کرو. افضل امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, میں اپنے معاملے کو اس کے حوالے کرتا ہوں, وہ سب کچھ جاننے والا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارے علم سے اس کا علم کم نہیں, اور ہماری قدرت سے اس کی قدرت کم نہیں. اس کا علم کامل, ہمارا علم ناقص, نہ ہونے کے درجے میں. پہلے کا کا لمو ولا لمو و تب درو ولا آپ دے. تو یہ ہے توحید خالص, اور اس کے برعکس جو روش ہوگی, چاہے اس میں کسی لات اور عزا اور کسی کرشن جی کی مورتی کو یا کسی بدھ کے مجسمے کو پوجا نہ گیا ہو, لیکن یہ کہ وہ طرز عمل جو ہے وہ مشرکانہ ہے, اس لیے کہ اس میں آپ نے مادی اسباب و وسائل کو اسی مقام پر رکھ دیا ہے جہاں خدا کو رکھنا چاہیے. خدا پر توکل, خدا پر بھروسہ, خدا سے امیدیں. یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. یہاں لفظ بت کو استعارہ سمجھیے, ماں سوا اللہ کے لیے جو بھی چیز ہے اللہ کے سوا, اگر اس سے آپ کی امید اور توقع قائم ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا کچھ بھلا یا برا کر سکتا ہے اپنے ارادے سے، تو یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو کہیں اور کافی جا رہے۔ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا۔ ولبثوا في كافهم ثلاث مئات سنين وازدادوا تسعا۔ اور وہ رہے اپنے اس غار میں، یہ اب آخری جملہ آ رہا ہے اصحاب کہف سے متعلق۔ میں نے قرآن مجید میں مضامین کی ترتیب کے لیے ایک تسبیح اللہ نے مجھے سجھائی، رسی کی تسبیح۔ کئی مضامین کی ڈوریں ہوتی ہیں جو باہم بٹی ہوئی چلتی ہیں قرآن مجید میں ایک رسی کے معنی، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا رسی بننے والا، جب کوئی ایک تین لڑیاں اگر ہیں، ایک لڑی اگر ختم ہونے والی ہے تو دوسری کو ذرا اوپر سے اس کے اندر پیوست کرتا ہے، تو یہ رسی کے بننے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک مضمون چلے گا اور پھر وہ اگلے کسی مضمون میں پیوست ہو جائے گا، کہ مضمون حضور سے التفات کا شروع ہو چکا لیکن اس کے بعد پھر وہ آخری جو ہے کڑی اس کی اصحاب کہف کے واقعے کی پھر آ گئی ہے، اس رسی میں بٹی ہوئی۔ فرمایا وَلَبِ صوفی کافیم ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا، اور وہ رہے اپنے غار میں 300 برس اور زیادہ کر دیے انہوں نے 9 برس۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے جتنے عرصے وہ رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، کل علم جو ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ اب صرف بہی واسمے، کیا ہی اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کے لیے کوئی پشت پناہ اور کارساز اس کے سوا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں شریک کرتا وہ اپنے حکم اور اختیار میں اور اپنی حکومت اور حاکمیت میں کسی کو۔ یہ آیت بڑی عظیم ہے توحید کے اعتبار سے بھی۔ سب سے پہلے تو وہ مسئلہ اصحاب کہف کا جو ہے اسے ختم کر لیجئے، اس بات کو سمجھ کر جو آخری بحث آئی ہے۔ الفاظ سے بظاہر یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ خود اللہ کا قول ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 300 برس رہے یا 309 برس رہے۔ ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ وہ 300 برس رہے، انہوں نے 9 برس خامخواہ بڑھا دیے، یعنی یہ 309 کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ 300 برس رہے۔ ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 300 برس رہے، بس دادو کی زمین جو ہے وہ پھر اصحاب کہف کی طرف جائے گی کہ وہ 300 برس رہے بلکہ 9 برس مزید بھی رہے۔ یہ سارے امکانات ہیں، لیکن ہمیں روایات ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کی رائے ایک، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ قرآن انہی لوگوں کا قول نقل کر رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہاں سیقولون کا لفظ جو ہے وہ دوبارہ نہیں لایا گیا، جس طرح ان کی تعداد کے بارے میں دو قول دیے گئے تھے کہ وہ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، یا کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، دو قول دیے گئے۔ وہاں تو واضح کر دیا گیا کہ یہ ان کا قول ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں کہی گئی، لیکن وہی سلسلہ ہے، وہی سلسلہ کلام ہے۔ یہاں پر محذوف مانیے کہ وہ یقولون لبثوا فی کافہم ثلاث مئات، اور کچھ وہ ہے کہ جو اس میں 9 سال کا اور اضافہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ 309 برس رہے۔ یہ دونوں اقوال جو ہیں یہ ان کے ہیں، قرآن مجید نے ان کی اس مدت قیام کو بالکل نہیں چھیڑا بلکہ اس معاملے کو کلیتاً یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض۔ یہ رائے جو ہے یہ چونکہ حضرت ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس اعتبار سے ہمیں اسی کا تبسم کرنا چاہیے کہ بظاہر اگرچہ الفاظ کے اندر دوسرا اعتبار بھی موجود ہے کہ خود اللہ فرما رہا ہو کہ یہ 309 برس رہے یا 309 برس رہے، لیکن یہ کہ یہ قول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس میں ابھی عرض کر چکا، حبر الامہ خصوصاً تفسیر قرآن میں ان کا مقام جو ہے صحابہ اکرام میں وہ بہت بلند، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ چونکہ کبارے صحابہ میں سے اور ان کا بھی جو فہم اور تفقہ ہے، ساری فقہ حنفی جو ہے وہ انہی کے موقف پر اور انہی کی آراء پر مبنی ہے۔ اس اعتبار سے اگر یہ دو بزرگ ایک رائے پر متفق ہو جائے تو پھر اسی کا تمسک کرنا چاہیے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، کہو اللہ جانتا ہے جتنے عرصے وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب کل کا کل اسی کے پاس ہے، اب صرف ہی بات میں وہ کیا ہی اچھا ہے دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے سننے والا، اس کی سماعت بھی کامل اس کی بصارت بھی کامل، تمہاری سماعت و بصارت دونوں ناقص، تمہاری سماعت بھی دھوکہ دیتی ہے کسی وقت سننے لگتے ہو ذرا دے کے کچھ نہیں ہوتا، اور تمہاری بصارت بھی دھوکہ دیتی ہے کسی وقت دیکھنے لگتے ہو دل میں تارے نظر آنے لگتے ہیں ذرا دے کے وہ تارے کھلواتے نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو تمہاری بصارت ناقابل اعتماد، تمہاری سماعت ناقابل اعتماد، تمہاری بصارت جو ہے وہ دھوکہ دینے والی شے، تمہاری سماعت دھوکے میں ڈالنے والی شے، اب سر میں ہی واقع میں اصل میں تو سمیع اور بصیر وہ ہے، سب کچھ دیکھنے والا اور ہر شے کا دیکھنے والا وہ، اور سب کچھ سننے والا اور ہر بات کا سننے والا وہ، ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، یہ جو شرک کی نفی کی گئی ہے یہاں پر دو اعتبارات سے، اب اس کا تقابل کیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کے اوپر تو پوری بحث پہلے رکوع میں آتی تھی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، اگلی دو جو وہاں پر نفی کی گئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ان دو کی نفی یاد ہے، وہ پروردگار ہے کہ ان کا کوئی ولی اور کارساز نہیں ہے اس کے سوا، کسی کو یہ اپنا ساتھی بنا لے، کسی کو کچھ پناہ بنا لے، کسی کو خدا کے عدل اور خدا کے انصاف اور خدا کے زہد و غضب کے مقابلے میں ڈھال سمجھ لے، اپنے لیے بچانے والا سمجھ لے اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے، کوئی نہیں ہے جو خدا کے مقابلے میں ان کا کچھ پناہ اور ان کا مددگار اور ان کا محافظ اور ان کا معاون بن سکے، ما لهم من دونه من ولي، یہی مضمون آخری رکوع میں پھر آئے گا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، یہ کیسا ظلم ہے، کیسی ستم ظریفی ہے، میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی سمجھے بیٹھے، وہ جو میرے وفادار بندے عزیر ہو یا مسیح ہو یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم الصلاۃ والسلام، وہ تو میرے بندے ہیں، وہ میرے حکم سے سرکاری کرے، میرے کسی باغی کی کچھ پناہی کرے، میرے جو میرے خلاف اٹھنے والا ہو اور جو میرے خلاف بغاوت کرنے والا ہو اس کی شفاعت کرے، کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرے ہی بندوں کو اور وفادار اور مخلص بندوں کو میرے مقابلے میں لا کھڑا کریں گے، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہوئی، وہی بات یہاں ہے، ما لهم من دونه من ولي، اور یہاں ہے دوست ہے تمہارے بھی ہے اللہ کے بھی ہے، تمہارا بھی کوئی دوست تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ سے، اور اللہ کا بھی کوئی دوست اللہ کے فیصلے کے خلاف تمہاری حمایت نہیں کرے گا، یہ ہے جس کی نفی کی گئی، یہ شرک کے جو عام ہے ذہنوں پر جس کا تسلط ہے، وہ جو شفاعت باطلہ کا تصور مجرد لفظ شفاعت کی وجہ سے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ کوئی ہے پکڑ سے بچانے والا، اور وہ خدا کی مرضی کے آگے روک مر سکتا ہے، خدا جنہوں پکڑے چھڑا لے محمد، محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ ہے ہمارے ہاتھ تصور کہ جس نے وہ انتہائی شکل اختیار کی ہے کہ شفاعت باطلہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، یہی تو فکر ہے کہ جس نے جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں تفسیر کے ساتھ مسجد میں جمعہ کی نماز سے قبل، کہ جو ایمان بالآخرت کو برابر کر دیتا ہے اس کے عدم اور وجود کو، آپ مانتے ہو لاکھ آخرت کو لیکن ساتھ ہی اگر یہ تصور بھی ہے تو وہ ایمان بالآخرت آپ کے عمل پر آپ کی سیرت و کردار پر کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتا، وہ معدوم کے درجے میں ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے بڑے سے بڑے حصے کو زیرو سے ضرب دے دیجئے وہ زیرو ہو جائے گا، وہ سارا ایمان بالآخرت جو ہے وہ شفاعت باطلہ کے زیرو سے جب ضرب کھاتا ہے تو وہ بالکل زیرو ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کے کوئی اثرات جو ہے وہ انسان کے عمل پر مترتب نہیں ہو سکتے، تو ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا، شرک کی دنیا میں دو صورتیں رہی ہیں، میں نے دو تو کل گنوائی تھی، یا تو اللہ کو گراؤ مخلوقات کی طرف میں کھڑا کر دو، اور یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھاؤ اور خدا کے برابر بٹھا دو، یہ دو صورتیں، ایک اور پہلو سے دو صورتیں رہی ہیں، یا مذہبی شرک رہا ہے یا سیاسی شرک رہا، سیاسی شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور، کوئی حاکم بن کر بیٹھے، میرا راج، میری مرضی، میرا قول، میرا حکم، میرا قانون، جو کوئی اس کا دعویٰ کر رہا ہے وہ خدا کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، اسی سلسلے کی صورتیں ہیں وہ سورہ یوسف، حکم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی کا اختیار نہیں حکم دینے کا، حاکم مطلق وہی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی، باقی مطالعے آدمی، جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہو وہ فرد واحد ہو، وہ پوری نوع انسانی ہو، وہ کسی قوم کی، کسی ملک میں بسنے والی پوری آبادی ہو، اگر سوورینٹی کی مدعی ہے کہ ہماری ہے حاکمیت، ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم قانون بنائیں گے جو چاہیں گے اکثریت سے، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ خدائی کا ادعا ہے، یہ در حقیقت ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جو حقیقت اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں، یہ ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا، سورہ یوسف میں آیا ان الحکم الا للہ، حکم ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے اور کسی کا، اختیار مطلق جو ہے حکم اور حاکمیت کا وہ محض اللہ کا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ملک میں، پادشاہی میں، وہ پادشاہ ہے اکیلا، اس پوری کائنات کا یکا و تنہا شہنشاہ وہی، لم یکن لہ شریک فی الملک، اور اسی کو یہاں لائے ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ نہیں شریک کرتا کسی کو بھی اپنے حکم میں. اب آگے وہ مضمون جس کی تمہید میں پہلے بات چکا ہوں، گھبرائیے نہیں، یہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا لیکن اتنا نصاب مکمل کرنا ہے اس وقت. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیا کرو جو وحی کیا گیا تمہاری جانب تمہارے رب کی کتاب میں سے. ایک تو نوٹ کیجئے کہ یہاں من کتاب ربک ہے، جبکہ تورات کے لیے بھی الکتاب آ چکا اور خود قرآن کے لیے اس سورہ مبارکہ میں الکتاب آ چکا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، یہاں فرمایا واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک. یہ بات میں کل واضح کر چکا کہ اصل میں یہ کل کتاب ایک ہے، اسی کتاب کے مختلف ایڈیشنز ہیں تورات اور قرآن، قرآن اس کا آخری اور مکمل ہے، تو اس کل کتاب کو ایک بات سمجھے تو قرآن مجید اس کا ایک جز بن جائے گا، اور اگر اس کل کتاب کو اور اس کے ایڈیشنز کو پیش نظر رکھے تو وہ بھی الکتاب اور یہ بھی الکتاب. ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں، ان کا ان کے مابین جو منطقی ربط و تعلق ہے اسے سمجھ لیجیے. تلاوت کیا کرو اے نبی، ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو کچھ کے وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، بڑا یہ اس میں جلال ہے اللہ تعالی کا، بڑا ہی پرجلال ایک نقشہ جو ہے وہ سامنے آ رہا، اللہ کی ایک پرجلال شان سامنے آ رہی، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی، اس کے کلمات اٹل، کلمات سے مراد یہاں پر فیصلہ، اور زمین جو ہے وہ دونوں طرف جا سکتی ہے، کتاب کی طرف بھی اور اللہ کی طرف بھی، رب کی طرف بھی، اللہ کے فیصلوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کتاب کے کلمات میں سرے منہ کوئی تبدیلی پیدا کرنے والا نہیں، لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اپنے لیے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. یہاں پھر دونوں ہی کی زمین دونوں طرف جا سکتی ہے، کتاب کی طرف بھی اور رب کی طرف بھی، تمہارے لیے ٹھکانہ اور پناہ گاہ اگر ہے کوئی تو صرف وہ یہ کتاب ہے اللہ کی، اور تمہارے لیے اگر کوئی پناہ گاہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ صرف تمہارا رب ہے، اس کا ٹھکانہ اور اس کی پناہ اور اس کی حفاظت ملے تب تو حفاظت اور ٹھکانہ مل جائے گا، اس کے سوا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی کچھ پناہ نہیں. پہلے ذرا اس کا ترجمہ مکمل کر لیجیے اور پھر تاریخی پس منظر میں لائیے ان آیات کو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ غدات ہے، غدا متے نہیں ہے، واو جو ہے یہاں پر بالکل اس کا کوئی تلفظ نہیں کیا جائے گا، یہ صرف لکھنے میں آ رہے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور روک کر رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، روکے رکھو، تھامے رکھو، صبر کرو ان کی معیت پر، ان کی رفاقت پر، غنیمت سمجھو ان کی معیت اور رفاقت کو. وَاضْمِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام, وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں, اپنے رب کا نام لیتے ہیں, اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں, اپنے رب کے حق کا حمد کرتے ہیں, اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, اور ان کا مطلوب و مقصود, ان کی مراد صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنے رب کی رضا. وجہہ لفظ ترجمہ ہوگا وہ طالب ہے اپنے چہرے, اپنے رب کے چہرے کے, وجہ کہتے چہرے کو, وہ صرف اللہ کے روئے انور کے طالب ہے. لیکن یہاں پر اتفاق, اس پر اتفاق ہوا ہے کہ وجہہ کے معنی ہے اے رضا ہو, یعنی اس کے رضا کے طالب, اللہ راضی ہو جائے, یہ استعارہ ہے. اگر کوئی آپ سے راضی ہوتا ہے تو اپنا رخ آپ کی طرف رکھتا ہے, اور اگر ناراض ہو تو وہ بے رخی اختیار کرتا ہے, وہ آپ کی طرف التفات نہیں کرتا. تو یہاں پر یریدون وجہہ اللہ کی رضا کے لیے بطور استعارہ آیا کہ وہ چاہتے ہیں تو صرف ایک چیز, ان کا مطلوب و مقصود ہے تو صرف ایک, ان کا نسب و نیل ہے تو صرف یہ کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے. استرضاء باری تعالی, اللہ تعالی کو راضی کرنا ان کا مقصود و مطلوب بن جائے. ولا تعد عیناک عنہم, اے نبی ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے, ان سے آپ کی نگاہیں ہٹ کر ادھر ادھر ملتفت نہ ہو جائے, ان چودھریوں کی طرف اور سرداروں کی طرف اور ابو جہل کی طرف اور ابو لہب کی طرف اور ولید بن مغیرہ کی طرف اور عقبہ بن ربیعہ کی طرف. یہ بڑے بڑے چودھری ہیں, اس سے ایک بڑا سرمایہ دار ولید بن مغیرہ, جس کا ذکر سورہ مدثر میں آیا ہے, جس کی بڑی عظیم جائیداد مکے میں بھی تھی, طائف میں بھی تھی, باغات تھے کثیر اس کے, سونے چاندی کے ڈھیر تھے, اولاد اللہ نے عطا کی تھی. یہ جو چودھری بڑے بڑے سردار سرمایہ دار صاحب ثروت لوگ ہیں, ان کی طرف نگاہیں نہ جائیں آپ کی. ولا تعد عیناک عنہم, ان فقہا ان درویشوں سے ہٹ کر ان کی طرف التفات نہ فرمائیے. تريد زینت الحیات الدنیا, کیا آپ طالب ہو گئے ہیں دنیا کی زینت کے؟ یہ دنیا کی چمک دمک آپ کو بھی متاثر کر رہی ہے؟ کیا کہیں آپ کی نگاہوں میں بھی چھپ گئی ہے یہ دنیا کی چہل پہل اور اس کی رونق؟ کیا یہ روپیہ پیسہ آپ کے نزدیک بھی اہم ہو گیا؟ تريد زینت الحیات الدنیا, یہاں یا تو تریدوں کو اگر جیسا کہ وہ نظر آ رہا ہے فیل مدارا, اگر وہی والے گے تو معاملہ اور مشکل ہو جائے گا, یہ تو پھر کلام ہو جائے گا خبریہ کہ جیسا کہ یہ واقعہ تن صورت پیدا ہو گئی. لیکن لوگوں نے ذرا اس کو ہلکا کیا, اتریدو ایک سوال کو یہاں پر محسوس مان کر, حمزہ استفہام کو محسوس مان لیجئے کہ آپ کے اس طرز عمل سے تو یہ بھی متبادل ہو سکتا ہے, کوئی دیکھنے والا کوئی سوچنے والا یہ بھی گمان کر سکتا ہے کہ محمد کی نگاہوں میں بھی یہ سرمایہ اور یہ دنیاوی وجاہت اور یہ حیثیت اور یہ دولت اور یہ دنیاوی اقتدار جو ہے شاید اس کی اہمیت ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم سے نگاہوں کو ہٹا کر اگر آپ ان سرداران قریش کی طرف التفات فرماتے ہیں, معاذ اللہ آپ کی نیت ہرگز یہ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ آپ کے دل میں تو اگر یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ان کی طرف التفات فرما رہے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا, وہی نبی آ گیا, تريد زینۃ الحیات الدنیا یا اتريد زینۃ الحیات الدنیا, کیا آپ طالب ہو گئے ہیں دنیا کی زینت سے؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, اطاعت عربی زبان میں صرف اس معروف معنی میں نہیں آتی کہ کسی کا حکم مانا جائے, کسی کا مشورہ مان لینا, کسی کی بات مان لینا, یہ بھی اطاعت کے درجے میں آتی ہے. چاہے وہ مشورے کی شکل میں انشاء جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے, بڑے تحقبانہ انداز میں ہو سکتی ہے اور بڑے ناصحانہ انداز میں مشورہ دیا جائے, جو بھی بات مان لی گئی وہ اطاعت کہلائے گی عربی زبان. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, اور اے نبی آپ اس کے کہنے میں نہ آئیے, اس کی بات نہ سنیے, اس کا اس پر دھیان نہ دیجیے, اس کی طرح متوجہ نہ ہو کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہاں بھی وہ نسبت جو ہے اغفل اللہ کی اللہ نے اپنی طرف کی, اس لیے کہ اگر کوئی غافل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بھی مہر جو ہے غفلت کی وہ کم کر دیتا ہے. اب اس کو وہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے, اغفل اللہ قلبہ عن ذکرنا, یہ تو ہماری درگاہ سے لوٹائے ہوئے مردود کیے ہوئے لوگ, آپ ان کی طرف التفات فرمائے, یہ کوئی مناسب نہیں, شاید شاد بات نہیں.
جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہو اپنی یاد سے، آپ ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ کوئی ہمارے نزدیک پسندیدہ بات نہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اور وہ اپنی ہوائے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے لیے جو سوائے خواہشات نفسانی کے اور کوئی شے نہیں اہمیت رکھنے والی، اور اس کا کام افراط و تفریق پر ہے، معتدل روش اس کی نہیں ہے. ہماری یاد سے غافل ہے اس کے قلوب، لاہیت القلوبهم، ان کے دل جو ہے وہ غافل ہو گئے ہماری یاد سے. ان کی باغیں ان کی خواہش نفس کے ہاتھ میں ہیں، جس کا ظہور ان کی عملی زندگی میں ہو رہا ہے افراط و تفریق ہے، وہ معتدل اور وہ درمیانی اور متوازن کیفیت ان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہی. ان کا کہنا آپ نہ مانیے. ان آیات کو اب آپ نے پڑھ لیا، ترجمہ کر لیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کہیں کہیں بڑا ہی رتاب کا انداز ہوتا ہے الفاظ کے اندر کم سے کم، اور الفاظ کا بہرحال ادا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ قرآن مجید کے ساتھ وفاداری نہیں ہوگی. اپنی جگہ پر احتیاط برتیے، زیادہ سے زیادہ ہلکا لفظ استعمال کر لیجئے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو تعریف معلومی ہو جائے گا اگر آپ نے الفاظ کا حق بالکل ادا نہ کیا. تو الفاظ کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہے، اور اب دیکھیے اس پس منظر میں تھا کیا جس پر کہ یہ تبصرہ ہو رہا ہے. حالات انتہائی مایوس کل. سن 11-12 کو اپنے ذہن میں لائیے، سن 10-11-12، سن 10 میں حضور مکے سے مایوس ہو چکے تھے بالکل، کہ اب یہاں یوں سمجھئے کہ دودھ بلویا جا چکا، مکھن نکل چکا، اب یہاں کوئی نہیں جو میرا ساتھ دینے والا ہو. اسی لیے آپ نے سن 10 کو جسے عام الحزن آپ نے کہا، انتہائی رنج اور غم کا سال. حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. ایک گھر میں تسلی دینے والی رفیقہ حیات تھی، اس کو بھی اللہ نے بلا لیا، اور ایک برادری کی سطح پر کچھ پناہی کرنے والا شخص تھا، اس کو بھی بلاوا آ گیا. اب نہ گھر میں کوئی تسلی دینے والا موجود، نہ باہر کوئی خاندانی سطح پر کوئی ہے کہ جو کچھ سہارا دینے والا ہو. مایوس ہو کر آپ نے طائف کا رخ کیا، وہاں جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم. وہاں تو پتھروں کی وہ بوسار ہوئی ہے جو مکے میں تو کبھی ہوئی بھی نہیں. جس طریقے سے وہاں لہو لہان ہوئے، اس طرح کی گستاخی مکے والوں نے کبھی نہیں کی. وہ انفرادی تھی، ابو جہل کا کوئی عمل، عقبہ ابن ابی معاذ کا کوئی معاملہ، اور یہاں تو پوری بستی اور اس کے جو گنڈے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ بوسار ہو رہی ہے پتھروں کی، لہو لہان ہو گیا جس نے مبارک، اور کوئی نہیں جو بات سننے کے لیے تیار ہو. ان حالات میں سوچئے اللہ کا رسول اس درجے سخت صورت حال سے دو چار، وہ اپنی سی جو بھی کوشش بنا سکتی ہے کر رہا ہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اس سے بات کرے اس سے بات کرے، شاید کہ یہ سن لے شاید کہ وہ مان لے. اور ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں ضرورت ہے کہ کوئی ذی حیثیت کوئی ذی وجاہت افراد ہو جو کچھ ساتھ دے تو دستوں بازو بنے، معاشرے میں جن کا بھجن محسوس کیا جاتا ہو. اسی لیے ایک وقت میں حضور نے دعا کی تھی کہ پروردگار عمر ابن الحشام یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے. وہ ابو جہل معاشرے کا ایک بڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی اللہ نے وہ وجاہت ذاتی بھی دی تھی اور معاشرتی حیثیت دی تھی. ان دونوں میں سے ایک کو تو ضرور اسلام کی توفیق دے دے تاکہ وہ دست و بازو بنے، تاکہ وہ میرے ساتھی بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے دعوت کو قبول کر لیا، دعا کو قبول کر لیا. اب یہاں بھی صورت حال یہی تھی کہ ادھر ادھر کوئی کوشش، کہیں یہ بات مان لے وہ بات مان لے، بالکل اسی دور کا واقعہ معلوم ہوتا ہے وہ. عبس و تولی جاء العمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه ترحى. یہ نہ کیجیے. آپ کا آپ کی پریشانی اپنی جگہ، آپ کی انجن اپنی جگہ، حالات کی ناموافقت اپنی جگہ، نامساعدت اپنی جگہ، مایوسی کے گھٹا ٹوپ لے اپنی جگہ، لیکن آپ کا طرز عمل اس وقت بھی آپ ڈٹے رہیے. کس پر ڈٹے رہیے؟ آپ کے لیے اصل جائے پناہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا سہارا لیجیے. نامساعد حالات میں آپ کے لیے قوت کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے. یہی وجہ ہے اس سورہ بنی اسرائیل میں جو یہ الفاظ آئے، اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لدروء الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن الليل فتہجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. اس قرآن کو تھامیے، یہ مضبوط رسی، یہ حبل اللہ ہے، یہ سہارا ہے.
قرآن مجید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بودھ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہی ہوا تکرار پر تکرار آ رہا ہے اس حکم کا. چنانچہ 21 پارے کی پہلی آیت میں یہی ہے، اتلو یہ کمل کتاب واقف صلاح ان صلاح کا کلحا نہیں پہنچا ہے بلبر کر والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز. تو نماز بھی ذکر اللہ ہے اور قرآن مجسم ذکر ہے، سرتاپا ذکر ہے. اس لیے کہ یہی لفظ قرآن نے اپنے لیے استعمال کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے جب حفاظت دی ہے قرآن کی تو فرمایا ہے ذکر. لہذا آپ حالات کی نہ مساعدت نہ موافقت، مایوس کن صورت حال جو سامنے آ رہی ہے اس سے بددل نہ ہو، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی کوشش نہ کیجیے، رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. مطلب کم ان کتاب رب کا نام بدل کلمات ہی، جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا. یہ امتحان کی گھڑیاں جیسی کچھ ہے بیتیں گی. آپ کی بھی یہاں پر صبر و ثبات کی پوری آزمائش ہو رہی ہے اور تمام مسلمانوں کے صبر و ثبات کی آزمائش ہو رہی ہے. ان بھٹیوں میں سے گزارنا حکمت خداوندی میں ہے کہ گزارا جائے تاکہ یہ کچے پکے نہ ہو. جب وقت آئے کہ ایک حکومت اور مملکت کا بوجھ ان کے کانوں پر آئے تو یہ وہ اینٹیں ثابت ہوں جو بھٹیوں میں پک چکی تھیں، جن پر سرد و گرم آ چکا تھا، جو سخت قسم کے حالات سے گزر چکے تھے. جو فرق ہمیں نظر آتا ہے، ہم نے ملک حاصل کر لیا اور ہم فخر میں رہے کہ ہم تو ڈرائنگ روموں سے نکلے اور حکومت کے احوال میں پہنچ گئے. ہم نے جیلیں نہیں دیکھی، ہم نے مارے نہیں کھائی، ہم پر تشدد نہیں ہوئے، حالانکہ یہی تھی وہ کمزوری جو ظاہر ہو گئی کہ وہ کچی اینٹیں تھی، وہ پھر کسی تعمیر میں لگ نہ سکی. ان کی بنیاد پر کوئی پختہ تعمیر ممکن نہیں. ہندوستان میں جو کچھ اس کے کام رہا ہے، ایک پارٹی اس وقت سے یہاں تک چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ وہاں نیوکلیس تھا ان لوگوں کا جنہوں نے مارے کھائی تھی، جنہوں نے جیلیں دیکھی تھی، جن کے منہ پر توبڑے باندھے گئے تھے گندگیوں کے اور نجاستوں کے، اور جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں اپنے عزم کا، اپنی عظیمت کا، اپنے خلوص اور اخلاص کا ثبوت فراہم کیا. ہمارے پاس بدقسمتی سے جو قیادت ہمیں ملی تھی اس کا حال یہ ہے کہ اس نے کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی. اکثر و بیشتر وہ ہے کہ جو ڈرائنگ روموں سے آراستہ اور تہراستہ ڈرائنگ روموں سے نکلے اور احوال حکومت میں آ کر بیٹھ گئے. نتیجہ یہ کہ کچی ان کے ثابت ہوئی. تو اے نبی، یہ نامساعدت یہ بھی ہماری حکمت بالغا میں، ہم ان نیٹوں کو پکا رہے ہیں اور ان بھٹیوں میں سے گزار رہے ہیں تاکہ یہ سڑے خالص بن کر نکلے. کسی میں اگر کوئی میل کچیل کہیں ہے، کوئی ذوق، کوئی کمزوری، تو ان بھٹیوں میں سے وہ سارا میل کچیل دور ہو جائے. یہ تو ہماری حکمت ہے. لا مبدل لکلمات ہی. اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ دور جو ہے مختصر ہو جائے، سختیاں بہت ہو گئی ہیں، کچھ آسانیاں ہو جائے، تو اللہ کی حکمت میں جو جس چیز کا وقت معین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ حکمت خداوندی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اللہ کے سوا جائے پناہ کہیں نہیں، یا یوں کہیے کہ اس قرآن کے سوا کوئی سہارا نہیں. یہ کلام اللہ ہے جس کو حضور نے خود فرمایا مسلمانوں سے کہ سب سے روح پرندہ حاضر قرآن طرف ہو گئی ہے بھی کم طرف ہو گئی عبد اللہ. یہ قرآن وہ رسی ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشیاں مناؤ کہ یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس اس کو مضبوطی سے تھم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے. یہ عبداللہ ابن مسعود ہو، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہو، یہ خباب بن الارث ہو، یہ بلال ہو، یہ آل یاسر کا میں وہ عمار ابن یاسر ہو، اس لیے کہ والدین تو ان کے شہید کر دیے گئے تھے ابتدا میں، عمار ابن یاسر ہے. اب یہ حضرت بلال ہے، یہ ابو فقی ہے، یہ غلام ہے، یہ درویش ہے، ان کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں. یہ اصحاب کہف کی طرح پر ہے کہ جن کا کوئی پرسان حال اور کوئی دنیاوی سہارا نہیں رہا، لیکن یہ اللہ کا عطیہ ہے آپ کو. یہی ہے اللہ نے جن کو پسند کر لیا اور چن لیا آپ کی رفاقت کے لیے. یہی ہے کہ جو اللہ نے جن کو پسند کیا ہے کہ وہ آپ کے دست و بازو بنے. تو ان کو غنیمت سمجھیے. ان کی رفاقت اور معیت کو غنیمت سمجھیے. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ان سے نگاہیں ہٹا کر وہ ابو لہب اور ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں. مبادہ کوئی سوچنے والا یہ سوچے اور کوئی نتیجہ نکالنے والا یہ نتیجہ نکال لے کہ آپ بھی تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, شاید یہ دنیا کی زیبائش اور آرائش اور اس کی یہ زینتیں اور رونقیں جو ہے یہ شاید آپ کی نگاہ میں بھی کھپ گئی ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اس میں اشارہ کیا گیا ہے اسی دور میں کچھ مصالحانہ کوششیں بھی ہوئی. کفار بھی اپنی جگہ نوٹ کر چکے تھے کہ حضور اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم نے آزما لیا ہر طور سے, ہم نے تشدد کر کے دیکھ لیا, ایک کو ہم واپس نہیں لا سکے, لہذا وہ اپنی جگہ ہار مانے بیٹھے تھے. لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کچھ لاکھ تو رہنی چاہیے, کوئی مصالحت کر لیجئے, کچھ اپنی منوا لیجئے, کچھ ہم سے کچھ ہم آپ کی مان لیں, کچھ آپ ہماری مان لیں, کچھ تھوڑا بہت ایسا ہونا چاہیے جس کا ذکر آیا ہے سورہ نون میں کہ بدبو لو تدھلو فلو. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائے. زور ان کا بھی ختم ہو چکا اس لیے کہ یہ دیکھ چکے کہ نہ ہمارے پیسے میں کوئی سکے کے ذریعے سے ہم کسی کو خرید سکے, نہ ہمارے دباؤ اور تشدد کا کوئی نتیجہ نکلا, تو اندر سے وہ بھی کھوکھلے ہیں. آپ ذرا ڈھیلے پڑیں گے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. بدو لو تدھلو فلو دہرون بلا تو اللہ بن بہین ہم ماضم مشار نمیم مندائی خیر موتن عظیم اتن باد ازال کا زمین ہم کان ادا عالم بنی. یہ اولاد والے اور مالوں والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ دام بچھائے, یہ دام ہم رنگے زمین. اس دھوکے میں نہ آ جائیے, کہیں مصالحت کی کوئی بات ان سے نہ کر بیٹھیے, کہیں یہ کہ اپنے موقف سے سرے منہ قدم نہ آپ کا پیچھے ہٹ جائے. ڈٹے رہے کھڑے رہے وہ اصحاب کہف, کھڑے رہے ڈٹے رہے, اللہ نے راستہ کھول دیا. وہ 300 برس کا کہف ہو, یہاں آپ کے لیے شاید کوئی 3 رات کا کہف ہے کہ جو آنے والا ہے, مدینے سے راستے کھلتے چلے جائیں گے, ابھی آپ کے لیے کشادہ کر دی جائیں گی راہیں, لیکن یہ ہے کہ اس دار میں ہم رنگے زمین میں نہ آئیے. یہ مصالحتیں اور مفاہمتیں یہ ان کا دوسرا وار ہے جو یہ آپ پر کرتے ہیں. یہ جو آیات ہیں بڑی اہم ہیں, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ پورا تاریخی پس منظر, دو نظریات کا ٹکراؤ, دو قوتوں کا باہم تصادم, ان کی وہ ایک ایسی فیصلہ کن حالت کہ جس میں اب نظر نہیں آ رہا کہ راستہ کہاں سے نکلے گا, ادھر سے وہ بھی ڈھیلے پڑ چکے ہیں, بظاہر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مفاہمت ہو جائے. یہ جھگڑا جو ہو رہا ہے گھر گھر میں, باپ بیٹے سے جدا ہو گیا, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ادھر سے برگ نائے تب بشری امکان ہوتا ہے کہ کہیں ان کی بھی ہمت جواب نہ دے جائے اور یہ بھی کہیں کسی مصالحت کے فریم میں نہ آ جائے. اس پوری صورت حال کو چشم تصور سے دیکھیے تو پھر ان آیات کا ایک لفظ بولتا ہوا محسوس ہوگا کہ یہ واقعی وہ ہیومن سچویشنز ہیں, یہ حالات ہیں کہ جو انسانیت کے مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے جب بھی کوئی دعوت انقلابی ابھرے گی. اسی طرح کے حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اور وہاں ذرا مار کھا جائے, کوئی اجلت پسندی کا فریب, کوئی جلدی سے شارٹ کٹ نکالے اور پہنچے, کہیں کسی مصالحت سے کسی متحدہ ماں سے بات بن جائے, یہ بننے والی باتیں نہیں ہیں جب تک کہ آپ کٹے نہ رہیں اپنے موقف پر اور اپنی دعوت کی فیس ویلیو پر قبول نہ کریں جس کا بھی تعاون آپ کو قبول کرنا ہو. جب تک کہ یہ صبر اور ثبات اور استقامت اور حالات کی نامساعدت کے باوجود کھڑے رہنے کا معاملہ نہیں ہوگا, کوئی تحریک کوئی دعوت جو ہے وہ کامیابی کے مراحل تک نہیں پہنچ سکتی. بس اس میں ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے پھر آگے چلیں گے کہ ان کا سب سے زیادہ زور جو تھا وہ اسی قرآن کے خلاف تھا کہ یہ قرآن بہت ریجڈ ہے, اس میں کہیں لچک نہیں, یہ کوئی مفاہمت والا کوئی سرے سے کوئی امکان ہی نہیں چھوڑتا. اس نے ایسا کیٹیگوریکل ڈینائی کیا ہے ہمارے معبودوں کا, ہمارے نظریات کا, اب مفاہمت ہو تو کیسے ہو. لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کلکل ختم ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے, لیکن ذرا آپ قرآن کوئی اور لائیے یا اس میں تھوڑی بہت ترمیم کیجئے, بدلیے اس کو, اس لیے کہ یہ بہت رجٹ. آخر مفاہمت اس کے تو معنی یہ ہے کہ کچھ دو کچھ لو, کچھ منواؤ کچھ مانو, تو مفاہمت تو ہوگی تو اس بنیاد پر ہوگی. یہ قرآن جو ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے.
لہذا یا تو اس میں کوئی لچک پیدا کرو، اس میں تبدیلی پیدا کرو، یا اس قرآن کو گھر رکھو، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، اس کو پیش کرو۔ اب ذرا دیکھیے یہ وہ مضمون ہے جو سابقہ صورتوں میں اس طرح تکرار کے ساتھ آیا۔ سورہ یونس کی نظر آپ کے پاس مصحف موجود ہے، وہ کھول لیں۔ سورہ یونس کی 15 آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتوا بقرآن غير هذا او بدله۔ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہ جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے، وہ اصل معاملہ تو وہی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا، یقین آخرت کا وہ فیصلہ کرو، جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں، ائتوا بقرآن غير هذا، کوئی اور قرآن لے کے آئیے، یہ قرآن جو ہے یہ ناقابل قبول، یہ بڑا رجڈ ہے، بڑی اس میں سختی ہے، قطعاً اس میں مفاہمت کی کوئی گنجائش کی نہیں۔ اور بدل ہو اسی کو رکھنا ہے، تو زمین کیجئے، تبدیلی کیجئے اس میں، تب تو ہمارے اور آپ کے مابین اختلافات کی خلیج جو ہے اس کو پاٹنے کی کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ کہہ دیجئے کہ میرے لیے کہاں ممکن ہے کہ میں اس میں اپنی خواہش نفس سے کوئی ترمیم کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، اور مجھے خوف ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر اس قرآن میں سوچا بھی میں نے بدل دیا، تو میں تو ڈرتا ہوں اس عذاب یوم عظیم سے کہ اس عذاب کی گرفت میں آ جاؤں گا، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں، میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے، کلام تو اللہ کا ہے، میں تو اس کا پہنچا دینے والا ہوں، اور میں خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے تو میں پہلے اس کا پابند ہوں، انا اول المسلمین انا اول المؤمنین، جو کچھ نازل ہوا ہے سب سے پہلے تو میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے سر اطاعت اپنا کام کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں اس سے کوئی ترمیم کر دوں۔ پھر یہی مضمون دیکھیے سورہ بنی اسرائیل، وہاں رنگ جو ہے وہ کچھ اعتاد کا انداز دیے ہوئے جس طرح سورہ کہف کا ہے، اس لیے کہ یہ تو دونوں جڑوا بہنیں ہیں، دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف، لہذا یہاں جو رنگ ہے وہ وہی ہے جو ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں سورہ کہف کی۔ فرمایا یہ آیت نمبر 73 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو بچلا دے اس سے کہ جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ تو چاہتے ہیں نبی کہ آپ کو بچلا دے، فتنے میں ڈال دے اس چیز کی جانب سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، لے تفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ افتراء کر کے ہماری طرف کوئی دوسری چیز منسوخ کر دیں، کوئی اور بات کہہ دیں، افتراء کریں ہم پر، لے تفتری علینا، تاکہ افتراء کرے تو ہم پر، لے رہو اس کے سوا کوئی شے، وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، سارا جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا تو قرآن کا ہے، جھگڑا محمد سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، نہ زن کا، نہ زر کا، نہ زمین کا، کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا تھا تو قرآن کا، اس کی دعوت توحید کا، اس کے اصولوں کا جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، تو قرآن بدل دو، اذن لتخذو کا خلیلا، تب وہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ آگے پڑھیے آیت، لذا دینے والی آیت، ولاولا ان ثبتنا کا، اور اے نبی اگر کہیں ہم نے آپ کو جمع نہ دیا ہوتا، لقد جت کرو الیہم شیئا قلیلا، تو ممکن تھا کہ آپ کے اندر کوئی جھکاؤ ان کی طرف پیدا ہو جاتا، اس لیے کہ حالات ایسے سخت ہیں، وہ بڑے سے بڑے لوہے کو موم بنا دینے والے حالات، اس کے اندر وہ لچک پیدا کر دینے والے حالات، تو آپ بشر ہیں، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، قل انما انا بشر مثلکم، تو طبع بشری تو ہے نا ساتھ موجود، اگر ہم آپ کو جمع نہ دیتے، اگر ہم آپ کے پائے استقامت کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہ رکھتے، اگر اس میں کہیں تزلزل پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا، اگر ہماری طرف سے یہ تسبیح نہ ہوتی اور یہ آپ کے لیے جمعیت خاطر کا اہتمام ہم نہ کر دیتے، ولولا ان ثبتناک لقد جئت ترکن الیہ۔